لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين إلهي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفية عبتة؟ كيف ما شاء الله الحمد لله فريش بياري بياري بولو كتنا الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہمیشہ ایسے ہی تر و تازہ رکھے سیکھنے کی لگن میں ہمیشہ ریڈی رہیں اور سے اور مزید سیکھنے کی لگن آپ کے اندر بڑھتی جائے آمین آمین الہی آمین الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر کثیرا الحمدللہ انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی اٹینڈنس لیتے پھر آگے مزید اور باتیں کریں گے ٹھیک ریڈی فار دا اٹینڈنس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرزانہ غازی سبا مقبول ارم شہزادی مایا عمر انیلا عمر عفت اسما سیدہ عفت فاطمہ نادیہ علی شاہین مقصود نیشا فاطمہ حاجرہ آصف عبد الفرحین حفصہ عارف عشرت سلطانہ فرزانہ امرین حریم اقبال شہبان امیر نجمہ رشید ہیرا مجیب ابیر یعقوب ساجدہ فرمین فرزانہ سلیم مہنور عرفان میم بی بی سمیرا جیوا شیراز افغین عطیبہ اجاز علیہ شروف فیروزہ ثناء اللہ صنوبر مسعود عائشہ حسنہ ارم فاروقی آفرین سلطان غزالہ شاہد رخسانہ احمد کمل قدوائی مدد قدوائی فرحانہ وسیم اینڈ خدیجہ عرفان ماشاء اللہ بارک اللہ فیک الحمدللہ چلیے انشاءاللہ اپنی دعا کی سیشن کی طرف چلتے ہیں اینڈ سب کو یاد ہے کل ہم دعا کی سیشن میں کیا پڑھ رہے تھے What did we do yesterday? Don't remember? دعا میں جو چیزیں allowed ہیں جن کے ذریعے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں Yes? Yes. अभी रेडी नहीं है, बुक्स ओपन नहीं हुई और या मेरी आवाज देर में पहुंच रही है, आई थिंक दैट्स पॉसिबल। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बट रिमेम्बर कि हम देख रहे थे ओके अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चीजें कि जिनके जरिए से दुआ मांगी जा सकती है। और हमने कहां पे स्टॉप किया था, हम देख रहे थे कि वसीले की बात हम कर रहे थे, है ना, कि अल्लाह ताला के इस्मे आजम और इस्मे हुस्ना और सिफात के साथ उन चीजों को वसीला बनाना जायज है। याद आ गई सारी बात, हमने यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे हम मजीद और चीजें देखते हैं कि वसीले के लिहाज से और क्या चीजें हैं कि जिनको वसीला बनाया जा सकता है अपनी दुआओं की कबूलियत में, ठीक है। ओके इंशाल्लाह, चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
कामाल को वसीला बनाना जायज है। अन इब्ने उमर रदियल्लाहु दुआ में अपने नेक कामाल को वसीला बनाना जायज है। अन इब्ने उमर रदियल्लाहु
अन्हुमा
अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला बैनमा सलासतु नफरिन यतमाशौना أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحط على فم غارهم فانحطت على فم غارهم थोड़ा सा मुश्किल है ना, फिर पढ़ो। فانحطت على فم غارهم سحرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رخت عليهم فخلبت صرف ایک اس لفظ کو دیکھیں نا فخلبت عربی کا اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے اردو میں پورا ایک جملہ ہے پھر میں ان کو دودھ پلاتا تھا یعنی صرف آپ کو روکے اس لیے بتایا کہ عربی زبان دیکھیں کتنی جامع ہے کہ کسی کو ایک بات جو ایک پورے جملے میں اور دوسری زبان میں کہی جاتی ہے عربی زبان میں صرف ایک لفظ میں فخلبت بدأت بوالدی أسقيهما قبل ولدي وإنه ناء بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتداغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم
حتى طلع الفجر
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء وقال الثاني یہاں روک کے پوچھتی ہوں آپ کو صرف عربی پڑھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ حدیث پہلے سنی ہوئی ہے اگر آپ نے اردو ترجمہ نہیں پڑھا آگے تو آپ کو نہیں پتا چلا کتنا کو پتا چلا ہاتھ کھڑے کرے ایک دو تین چار ٹھیک ہے چلیے وقال الثانی اللهم انه كانت لابنة ام أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتمة فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت یہ لفظ کہیں آپ نے قرآن پاک میں پڑھا اس سے ملتا جلتا استأجرت ذہن کو فوراً سوچا کرے کھنگالا کرے ملتا جلتا ہے یہ نہیں لیکن اسی بالکل اسی کی سنس میں جی آپ جی شاباش ویری گڈ جی جہاں سورت قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شعیب کی بیٹیوں نے سے ایک نے کیا کہا تھا کہ اس کو تستاجر ہو اس کو اجرت پہ رکھ لیجئے ٹھیک ہے آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ ہوگا انشاءاللہ اجیرن بفرقی ارزن فلما قدا عمله قال اعطني حقي فأردت عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورائيها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني واعطني حقي فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورائيها فقال اتق الله ولا تحظى بي فقلت إني لا أخزى بك فخذ ذلك البقرة ورائيها فأخذه
فانطلق بها
فإن كنت تعلم
أني فعلت ذلك ابتغاء
وجهك
فأفرج
ما بقي ففرج الله عنهم.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تین آدمی جا رہے تھے کہ ان کو بارش نے آ لیا، چنانچہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے، غار کے منہ پر پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر آ گرا اور وہ بند ہو گئے، چنانچہ آپس میں کہنے لگے کہ کوئی ایسا نیک عمل سوچو جو تم نے محض رضا الہی کے لیے کیا ہو، اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید یہ مشکل آسان ہو جائے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے والدین زندہ تھے اور انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، نیز میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا. اب آپ دیکھیے، لفظ چرایا کو آپ اگر غلط اردو میں چرایا کر لیں تو کیا بنے گا؟ تو چرانا یعنی ان کو کھانا کھلانے لے کے جاتے تھے. میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا، جب میں شام کو واپس لوٹتا تو بکریاں دھوتا اور اپنے بچوں سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا. ایک روز جنگل میں دور نکل گیا، شام کو دیر سے گھر لوٹا، والدین اس وقت سو چکے تھے. میں حسب معمول دودھ لے کر ان دونوں کے سرہانے آ کھڑا ہوا. میں نے انہیں نیند سے بیدار کرنا پسند نہ کیا اور بچوں کو ان سے پہلے پلا دینا بھی مجھے اچھا نہ لگا، حالانکہ بچے میرے قدموں کے پاس رو پیٹ رہے تھے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی. اے اللہ، تو جانتا ہے اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم کم از کم آسمان دیکھ سکیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کا ایک حصہ ہٹا دیا اور اس میں انہیں آسمان نظر آنے لگا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی چیز مانگے پھر اتنی ملتی ہے. اگر یہ نہ کہتے تو ہو سکتا ہے پہلی ہی صورت میں پورا پہاڑ ہٹ جاتا. تو بعض دفعہ ہم دعا صحیح نہیں کر پاتے، اس لیے پھر ہماری وہ دعا پوری بھی صحیح طرح نہیں ہوتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کا ایک حصہ ہٹا دیا اور انہیں آسمان نظر آنے لگا. دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں اتنی زیادہ محبت کرتا تھا جتنی کوئی بھی دوسرا آدمی کسی عورت سے کر سکتا ہے. میں نے اس سے، اچھا اس نے یہ کہا نا کر سکتا ہے، ہمارے فلمی گانوں میں کیا کہتے ہیں، میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ بھی مبالغے کی حد ہے. میں نے اس سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اس وقت تک کے لیے انکار کر دیا جب تک اسے 100 دینار نہ دے دوں. چنانچہ میں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی اور 100 دینار جمع کر لیے، یعنی اس کی کوئی مجبوری ہوگی عورت کی، اس لیے اس نے پیسوں کا تقاضا کیا. میں نے لے کر اس کے پاس آ گیا، جب میں اس سے صحبت کرنے لگا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور لگی ہوئی مہر کو نہ توڑ. بس میں واپس چلا آیا، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے. بس چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی. پھر تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو اپنے کام پر لگایا تھا اور طے کیا تھا کہ تمہیں ایک فرق یعنی تقریباً 8 کلو گرام چاول دوں گا. جب وہ کام ختم ہو کر چکا تو اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا. میں نے مزدوری اس کے سامنے رکھ دی، لیکن وہ مزدوری کم سمجھ کر لیے بغیر چلا گیا. میں ان چاولوں کے ساتھ برابر کاشتکاری کرتا رہا، یعنی انہیں کو ایز اے بیج استعمال کیا اور زمین میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اس غلے سے کئی گائیں خرید لی اور ایک چرواہا رکھ لیا. مدتوں بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈر، مجھ پر ظلم نہ کر اور میرا حق مجھے ادا کر. میں نے کہا، ان گائیوں اور چرواہوں کی طرف جاؤ، یہ سب تمہارا مال ہے. اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مذاق نہ کر. میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، بلکہ یہ اپنی گائیں اور چرواہا لے جا. وہ انہیں لے کر چلا گیا. یا اللہ، تو جانتا ہے اگر میں نے محض تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو جتنا راستہ بند رہ گیا ہے اسے بھی کھول دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے بھی باقی پتھر کو ہٹا دیا. اسے بخاری میں روایت کیا. کتنی خوبصورت روایت ہے، بیسوں بار درسوں میں بیان کی گئی ہوئی ہے اور آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن آج آپ نے عربی الفاظ کے ساتھ پڑھی تو ایک ایک لفظ کا حسن دیکھیں. اب دیکھیں کہ کئی مختلف روایتوں سے نا یہ بخاری کی ہے، یعنی آپ کا وہ لفظ بھی سمجھ آ گئے. جو عموماً ہوتا ہے کہ درسوں میں بات چونکہ زبان زد عام کہی جاتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن حدیث ساتھ رکھیں تو آپ کو کئی باتیں سمجھ آتی ہیں. اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ اخلاص کی بدولت آپ یہ تینوں کام لکھ کے دیکھ لیں، صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے کرے گا. رات کو ماں کے سرہانے دودھ کا کپ لے کے کھڑا ہونے والا کوئی مدر ڈے کا انتظار نہیں کرتا کہ آج مدر ڈے ہے تو مجھے اپنی ماں کے حقوق پورے کرنے ہیں، وہی کرے گا جس کے دل میں حقیقت میں اللہ کا ڈر ہوگا. بچے لپٹ رہے ہیں، پاؤں کے ساتھ ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہ نہیں دے رہا کہ میں اپنی عادت ختم نہیں کرنا چاہتا. پھر آپ دیکھیے کہ دوسرا معاملہ کہ وہ وقت جب ایک انسان انتہائی مجبور ہو جائے نفس کے غلبے سے، اس وقت اس نے اس کو چھوڑا. ایک تو یہ کہ خواہش تھی، ارادہ تھا، حالات ہی نہیں بنے، وہ آسان ہوتا ہے. آپ بالکل گناہ پہ مائل ہوں، پورے سرکمسٹانسز آپ کے ہاتھ میں ہوں، اس وقت اتق اللہ کہہ کر ایسی چیزوں سے ہٹ جانا، یہ ہے اصل میں اخلاص کی بدولت. اور میں تو یہ تیسرا کام کرنے والے کو حیران ہوتی ہوں. چاولوں کی چند کلو چاول تھے نا، 8 کلو چاول آج کتنے ہوں گے؟ اور وہ پہلے چھوڑ گیا، اور اس نے یہ نہیں کہا نہیں لیتا تو نہ لے. اس نے یہ سبق دیا کہ اگر اس کا اتنے پہ معاوضہ ہو گیا تھا تھوڑے پہ تو لے لیتا، کیونکہ بعض دفعہ حلال تھوڑا بھی ہوتا اس میں برکت بہت ہوتی ہے. کیونکہ آگے وقت نے دکھا دیا کہ یہی 8 کلو کتنی گائیوں اور کتنے یعنی اور مال کا سبب بنے. تو کبھی کبھی تھوڑا سا پیسہ بھی انسان کو بہت سارا مال دینے والا ہے. اب اگر اتنے سال بعد آیا، یہ 8 نہیں کہتا چلو 20 کلو لے لو جاؤ، لیکن اتنی گائیاں کیوں دی؟ اس کو تو نہیں پتا تھا، اور ساری حفاظت اس نے کی، اس کی، اس نے وہ کام کیا، اس کی پلاننگ تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ جو کسی کا بھی آپ کے پاس ہے، ذاتی پیسہ ہے آپ کے ذاتی کے علاوہ، کسی کا، دوسرے کا، کسی چیز کا، کوئی اللہ کے نام کا پیسہ، یہ اسی طرح اس کو ٹیکل کرنا ہے جس طرح آپ اپنے کے لیے کرتے ہیں. کچھ چونکہ اپنے بھی پیسے کی حفاظت زیادہ نہیں کرتے، اس کو بھی بے ضرورت استعمال کرتے رہتے ہیں، اسی طرح وہ دوسرے مصارف میں جو استعمال ہوتا ہے اس کی بھی کیئر نہیں کرتے. ایک ہی جگہ 4 اپنا لگتا ہے، اس کا بھی لگتا ہے، ایک گرتا ہے دوسرا بھی گرتا ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ برکتیں کہاں سے آتی ہیں جب بندہ ایک ایک قدم پہ سوچ سوچ کے ناپ نوپ کے چلتا ہے. اور اس نے وہ ساری اس کو دے دی، کچھ بھی کہہ سکتا تھا. ہو سکتا ہے اس نے اس میں سے جو چرواہا رکھا اس کا خرچہ پانی نکالا، پھر بھی اس کو اتنا بچ گیا. تو یہ کام جو ہے تب ہوتے ہیں جب بندے کو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے. بندوں کی جواب دہی بندوں کو کبھی بھی اس طرح کا متقی نہیں بنا سکتی. تب یہاں آپ دیکھیے انہوں نے اپنے نیک اعمال کی بات کی ہے نا. میں اور آپ بھی تو سوچیں، ہمارے پاس عمل کوئی ہے اخلاص والا؟ جیسے میں نے پیچھے آپ کو ایک دن ذکر کیا تھا کہ زمزم کا پانی ایک ٹوکن کے طور پہ رکھا کریں گھر میں دعائیں قبول کروانے کے لیے، کوئی مشکل ہو تو پیا اور مانگ لی. اسی طرح کوئی نہ کوئی تو اخلاص والے عمل ہم بھی چپکے رکھیں، اور جب کبھی موقع ہے تو کہ اللہ تعالیٰ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے وہ کام تیرے لیے کیا تھا. سارے کام دوسرے دیکھتے ہیں، کوئی چپکے کا کام، کوئی اخلاص کا کام، کوئی جان سے، کوئی مال سے، کوئی وقت سے، کوئی اسکل سے، ایسا کر کے چھپا کے رکھ دے کہ کسی مشکل میں اس کو یوز کر کے اللہ سے دعا کروں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اگلا ہے زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے. ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بام نبينا فاسقنا قال فيسقون. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط کا شکار ہوتے یعنی بارشیں نہ ہوتی تو حضرت عمر عباس بن عبد المطلب جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان سے بارش کی دعا کرواتے، کیونکہ یہ بھی زندہ تھے اور اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا تھا، اور ساتھ ہی کہتے یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تیرے حضور وسیلہ بناتے تو ہم پر بارش برسا دیتا. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے کہتے، وہ دعا کرتے اور اس دعا کے وسیلے سے پر بارش ہوتی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم اپنے نبی اکرم کے چچا کی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں، لہذا ہم پر بارش برسا دے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عباس سے دعا کروانے کے بعد بارش ہو جاتی. اسے بخاری نے روایت کیا. کتنے سوالوں کا جواب ملا آپ کو اس ایک حدیث کو پڑھ کر؟ کتنی گریں کھلتی ہیں. جس وقت حضرت عمر یہ دعا ابن عباس سے کروا رہے تھے، بتائیے کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ موجود تھا؟ مدینہ میں ہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کا پلو پکڑ کر ان کے قبر روزے کو پہ جا کے مانگ سکتے تھے نا؟ نہیں مانگا، کیونکہ زندگی میں تھے تو ٹھیک تھے، مانگی اب چچا. اور اب آج کوئی کہے کہ چونکہ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے چچا سے مانگا تھا. مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ کیسے مس کنسپشنز ہوتے ہیں ہمارے برادرز میں، مسلمان بہن بھائیوں میں، جو ہمارے ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن کہاں فرق ہوتا ہے. مثلا اس حدیث کو کوئی کوٹ کرے اور کہ اللہ کے نبی کے چچا کے وسیلے سے عمر نے دعا مانگی، تو آج کوئی دعا مانگنا شروع کر دے کہ چونکہ عمر نے منگوائی تھی دعا ابن عباس کے وسیلے سے تو ہم بھی منگواتے ہیں. تو کیا ہماری سمجھ کا فرق ہوا کہ ابن عباس اس وقت زندہ تھے، آج وہ زندہ ہوتے تو ہم بھی منگوا لیتے. جب وہ زندہ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، تو جب انہوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ابن عباس سے منگوایا تو آپ بتائیے کہ آج ہمارے لیے کیا حکم ہے، کتنا واضح مسئلہ ہے. اور آج ہمارے ہاں یہ وسیلے کا موضوع اور توسل اور واسطوں کا موضوع کتنا عجیب غریب کر گیا کہ پیروں کو، فقیروں کو، مریدوں کو اور پیروں کی بیویوں کو اور ان کے کتوں کو اور ان کی بلیوں تک کو وسیلے بنائے جاتے ہیں. کبھی آپ دیکھا کریں محبت اور چڑ کر دلانے، مجھے تو لگتا ہے آپ مسلمان چڑا کے ایک کام کرتے ہیں. ایک بندہ جب اس بات کے خلاف بولتا ہے تو وہ اس میں بھی ایگزیجریشن کر دے گا، کبھی کبھی وہ کہہ دے گا ہے ہی کوئی نہیں وسیلہ، اور جو یہ وسیلہ کرتا ہے پھر وہ اس مولوی صاحب کو چڑھانے کے لیے تم وہابی ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ، اور وہ پھر اس کے ساتھ کرسیوں میزوں کے بھی وسیلے بناتے ہیں. انتہائی ناموافق رویہ، غیر صحت مند لوگوں کی یہ کہانیاں ہوتی ہیں. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزیجوریشن سے اور تعصبات سے پاک دین لینے کی توفیق دے کہ ہم قرآن اور سنت کو وہیں رکھے جہاں ہے. اب دیکھیں صرف ٹیمپریچر کا فرق ہی یا تو آپ کے کھانے کو جلا دے گا یا روٹی کچی رہے گی. مناسب ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں تو بریڈ اندر سے پکتی ہے اوون میں، تیز کر دیں گے اوپر سے کالی اندر سے کچی، اور بالکل ہلکا کر دیں گے تو وہ سخت ایک روٹی کی روٹی کیا بن جائے گی. تو دین کے احکامات کو ایگزیجریشن، جذبات، تعصبات سے پاک سمجھ کے لیں گے، انشاءاللہ یہ دین ہمارے لیے نرم روٹی کی طرح مزے کا ہوگا. سخت کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کی انٹینسٹی کو لو کر دیتے ہیں. اور یہ کچا اندر سے کب دکھتا ہے؟ اوپر سے بہت ایک پوری پلیٹنگ ہو گئی دین کی اور دینداری ہے، وہ کہہ کے روٹی اوپر سے پکی ہوئی اندر سے کچی ہے. آج دیکھیے دین کے نام پہ یہ سمبلس دکھتے ہیں نا چار، کہ اوپر سے کسی کا دین دیکھا ہے مان لیا بات کو، لیکن اصل دین جو ہے کہ جو دل اندر سے لے کے باہر کو پکائے. اور آپ دیکھیں روٹی پہلے اندر سے پکتی ہے پھر باہر سے پکتی ہے. جب آپ فیل کرتے ہیں اون میں کہ روٹی اوپر سے سرخ ہونے لگ گئی اور ابھی اندر کچی ہوگی، آپ کو فکر لگ جاتی ہے کہ نہیں میں نے ہیٹ تیز کی ہے. تو دین بھی پہلے بندے کے اندر کو بلاتا ہے پھر باہر کو بلاتا ہے. کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں؟ جی الفت جن کا سوال ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سید خاندان کے جو لوگ ہیں ان سے دعا کرانی چاہیے اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے تھے. دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی اس کی دلیل مل جاتی ہے بہت اچھی بات ہے. یاد رکھیے اللہ نے اگر نہیں سننی نا تو نبی کی بھی نہیں سننی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ تین دعائیں کی تھی جس میں دو مان لی ایک نہیں مانی اللہ تعالیٰ نے. آپ حضرت سلیمان کی دعائیں پڑھیں گے ایک نہیں مانی. تو سید ہو یا ولی ہو یا پیغمبر ہو، اللہ کے آگے سب محتاج ہیں. کوئی یہ گمان کر لیتا ہے نا کہ فلاں کی دعا تو ضرور قبول ہوگی، یہ بھی شرک ہے. ہم نے اس کو شرک پھر دعا کر دیا. آپ تک کتاب و توحید میں یہ پڑھ چکے ہیں. تو واللہ اعلم. جی آپ پلیز کوئی دلیل ہے تو کر لے. میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی دین کا میسج ہے اس کو آگے اتنے لوگوں تک بڑھا دیں تو دعا قبول ہو جائے گی، یہ مشکل ڈھال ہوگی. مجھے تو نہیں ملی، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کر لے. ٹھیک ہے. اور جی آپ سب سے ہو جاتی تھی پھر، یعنی دعا منگواتے تھے جب لوگ حضرت ابن عباس سے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن کے بارش کر دیتے تھے، ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے آج پڑھ لیا نا کہ مباح ہے، زندہ انسان سے کہہ سکتے ہیں گمان. اور آپ دیکھیے جس کے دل کو تڑپ لگی ہوتی وہ تو میرے حال کنکروں کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، یہ تو ایک فیکٹ ہے. لیکن یہ سوچ لینا کہ اس نے کر دی ہے تو پوری ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا. کوئی کہتا ہے اس کی زبان کا لیے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو یہ صرف ہمارا خیال ہے. ٹھیک ہے. جی چرچ میں آپ کو کہتا ہے کوئی کہ میرے ساتھ چلو، کیوں کہتا ہے اور وہ کون ہے؟
چلتے چلتے کے میرے پاس آیا، میں نے لگے ملا،
نہیں وہ کوئی غیر مسلم ہوگا نا چرچ میں چلانے والا. نہیں پوری بات الگ سے آپ بتائیے گا پھر بتائیں گے. آپ اندر چرچ میں گئیں اور پھر مانگی تو آپ نے دیکھیے کہ یہ سوچ کے اگر آپ نے مانگی کہ اس چرچ میں کھڑے ہو کے مانگنے کی وجہ سے ملے گی تو پھر تو نہیں جائے. آپ ایسی سوچے جیسے یہ سینما ہال ہے, کلب ہے اور اسی طرح کوئی دکان ہے مال ہے, اسی طرح چرچ ہے تو اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے. کس نظر سے گئیں یہ الگ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بس یہ کہ آپ اپنی سوچ نہ وہ رکھیں کہ آپ یہاں جاتے ہیں. گرجوں میں پہنتی ہیں ویسے ہونی چاہیے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے یہ ریئلی جی. اور کوئی حیرت ویسے کہ لوگ اب گرجوں کو استعمال کر رہے ہیں. اور آپ سوچیں یہ بات آپ نے کہی تو میرے ذہن میں ایک بہت ہی عجیب سا خیال آیا کہ جب جس مذہب والوں کے چرچز یا جس کو آج اپنی مسجد آپ کے وہ لوگوں کے شادی ہال بننے لگے تو یہ اس مذہب کے زوال کی علامت نہیں. یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت پلس پوائنٹ ہے. ہماری مسجدوں کے ساتھ یہ نہ ہونے لگ جائے ایک وقت ہے, اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے بالکل مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلے یہاں پہ رکھتے ہیں, یہ ٹاپک پورا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ. ہوپفلی آپ سب نے سنا ہوگا کہ ہم کس طرح کی دعائیں سنتے ہیں, خاص طور پر جب کسی محفل میں شریک ہوتے ہیں تو اس وقت یہ وسیلہ بنانا اور اس سب پہ کتنی بحث و مباحثہ ہوتے ہیں. رائٹ, سو ہم نے بچنا ہے بیکار کی بحثوں سے جس میں کہ لڑائی جھگڑے کا احتمال ہو. ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز نہیں کرنی ہے کہ جس میں خواہ مخواہ کے الجھنا پڑے کسی سے. کہ انشاءاللہ علم آنے کے بعد ہر ایک سے صلح کا معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی علم کی طرف لانا ہے نہ کہ جھگڑے کا باعث. کیوں؟ کیونکہ ہم پڑھ چکے کہ علم آنے کے بعد جو لوگ جھگڑتے ہیں وہ کتنے فساد میں پڑ جاتے ہیں. آلریڈی ہم کتنی دفعہ یہ سب پڑھ رہے ہیں نا, اور یہ ہم بنی اسرائیل یعنی یہود کا رویہ دیکھتے ہیں کہ علم آنے کے بعد بغیم بینہم آپس کی سرکشی کی وجہ سے وہ جھگڑا کرتے ہیں. تو ہمارا بھی اگر سیم ہی رویہ ہوگا تو ہم کدھر جا رہے ہیں پھر. تو انشاءاللہ یہی چیز ہے کہ ہم کیوں قرآن میں بنی اسرائیل کے رویے پڑھتے ہیں, تاکہ اپنی اصلاح کر لیں. ٹھیک ہے, بات کلیئر انشاءاللہ. آئی تھنک میرے پاس آپ لوگوں کا ٹیکسٹ لیٹ آ رہا ہے, الحمدللہ. لیکن یہ جو ہم نے طویل روایت پڑھی اس کو تو سنتے ہوئے بالکل میری زبان گم تھی, عقل پریشان تھی کہ جو لوگ یہ سب کام کرتے ہیں وہ کیسے اپنے رب کی رضا کے لیے خالص ہو کر کرتے ہیں, اور وہی لوگ یہ سب کام کر سکتے ہیں جن کے اندر خالص رب کی رضا کے لیے کرنے کا ہو ان کے اندر سوچ. یس, بہت لائک اسٹرینج امیزنگ سی روایت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واقعی. لیکن آخر میں جو استاذہ جی نے ایک نصیحت کی نا کہ کچھ کام ایسا کر لیں چپکے سے کر لیں کہ یا رب بس یہ تیری رضا کے لیے ہے. ضروری نہیں ہے اتنے بڑے بڑے کام کیے جائیں, لیکن یہ کہ جب چھوٹے چھوٹے کام چپکے چپکے کیے جاتے ہیں نا تو بڑے بڑے کام کرنے بھی آسان ہو جاتے ہیں. پھر اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں باقی رہ جاتی کہ ہم ساری دنیا کو بتائیں. ٹھیک ہے, پھر ہم خود اپنے رب سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا, تو الحمدللہ ہماری دوستی اتنی بڑی ذات سے ہو جاتی ہے. تو پھر ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور دوسری مشکلات ہمارے راستے میں آتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور آئیں بھی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت اپنے آپ کو پاکیزہ سپرسٹیشس ٹائپ سمجھ لیں، ایسا نہیں ہے، سب انسان ہیں، سب کے راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، اور اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ہم سب کو اپنی زندگی کی ہر مشکل، ہر مصیبت زیرو نظر آئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اپنے رب کو محبوب تھے اتنی ہی کتنی زیادہ پر کہہ لیجئے مصائب سے بھرپور زندگی، اور لمحہ لمحہ کوئی نہ کوئی نئی آزمائش آپ کے سامنے ہوتی تھی، اور ہماری طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں تھیں کہ جن کو بڑا پہاڑ بنا کے سامنے رکھ لیا جائے، بلکہ وہ حقیقت میں بہت بڑی بڑی مشکلات تھیں کہ جن کو آپ نے اپنی زندگی میں سہا، ٹھیک ہے، نہ صرف گھریلو طور پہ اپنے بچوں کے حوالے سے، بلکہ اپنے معاشرے، اپنے خاندان، اپنے آزو بازو، ارد گرد، اور جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ سب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان سب کو ٹیکل کیا، اور کس طرح پھر فتح مکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا مکہ فتح ہوتا ہے، اور آپ فاتح کی حیثیت سے عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس وقت ہمیں دین غالب نظر آتا ہے، ہم تو چھوٹی جی بالکل ہم گھبرا جاتے ہیں نا، اس لیے کہ ہمارے سامنے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی آتی ہیں، رائٹ، بڑی تو آتی نہیں، آپ دیکھیے اگر کوئی چھوٹی سی تکلیف ہو اس کو ہمیں لگتا ہے کتنی شدید تکلیف ہو رہی ہے، جب اس سے زیادہ بڑی تکلیف آتی ہے تو آپ آٹومیٹک اس کو بھول کے اس طرف لگ جاتے ہیں، ہے نا ایسا ہی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، ماشاء اللہ اپنا گول جنت رکھے، ویل اٹس ویری آبیس، الحمد للہ، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم اس کورس کو بھی شروع کریں تو ہمارا صرف اور صرف مقصد کیا ہونا چاہیے، اپنے رب کی رضا کو پانا، ورضوان من اللہ، جنت تو ملے گی، ازواج مطہرات بھی ملیں گی، لیکن ورضوان من اللہ اکبر، جو اللہ کی رضا ہے وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے، تو جب ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اے اللہ، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، کہ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے ان کاموں کی کہ جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو محبت رکھتا ہو، تو پھر آپ دیکھیے کہ پھر رب کی رضا پانے کے کام ہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یس بالکل، الحمدللہ، صبر اور شکر، ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ، انشاءاللہ اپنی کتاب الطہارہ کا بھی ایک چھوٹا سا چیپٹر ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم طہارت کے مسائل دیکھ رہے تھے الحمدللہ، اور اس وقت ہم نے لاسٹ جو سیشن دیکھا اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو گندگی یا نجاست ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، کیونکہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے طہارت حاصل کی جائے، اور اس کے حوالے سے ڈفرینٹ مسائل کو دیکھتے ہیں، چلیے انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
اگلا چیپٹر ہے پانی کے مسائل، پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن، اس کو بھی ٹھیک کیجیے، فإن نون پہ جسم ہوگی، فإن تودعنا به أتشنا أفنتودأ بماء البحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه احمد
وابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کر لے تو پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور یعنی مچھلی حلال ہے. اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. اس سے دیکھیے کہ جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، پہلی بات ہے کہ سمندری سفر صحابہ کرام کے دور میں ہی شروع ہو چکے تھے. پھر دوسری بات ہے کہ پانی کی قلت ہوتی تھی تو ساتھ گھر سے پانی پینے کے لیے لے کے جاتے تھے، لیکن چونکہ سمندر میں پانی تو ہوتا ہے اور وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم پانی کے سب وضو کریں؟ تو آپ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہتا پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھیے کہ بہتا پانی پاک ہے، یعنی سمندر کا پانی پاک ہے. ٹھیک ہے آپ نہ پئیں، آپ کو اس میں نمک لگتا ہے، وٹ ایور، اس اوکے، لیکن اصل کے اعتبار سے وہ پاک ہے، کلین ہے. دریا کا پانی ہے، پاک ہے. چشمہ ہے، آبشار ہے، پاک ہے. پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پانی جو کھڑے ہوئے پانی ہے، مثلا جیسے سوئمنگ پولز کے اندر آپ دیکھیں یا آپ کوئی ایسی پانی کا جوہر ہے، اس کے بارے میں پھر آپ کو دیکھنا ہوگا. کیا دیکھنا ہوگا یہ اگلی روایت سے ہمیں پتہ چلے گا. پاک چیز پانی کا رنگ یا ذائقہ دونوں بدل دے تب بھی پانی پاک ہی رہتا ہے. ان ام ہانی رضی اللہ عنہا قالت اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا وَمَيْمُونَةَ رضی اللہ عنہا فی قصعتی فیہا اثر العجین رواہ النسائی. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک ٹب کے پانی سے غسل کیا، پانی میں گندھے ہوئے آٹے کا اثر تھا. اسے نسائی میں روایت کیا. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک ہی برتن سے غسل کر سکتے ہیں. دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ اس دور میں اتنی کمی تھی برتنوں کی کہ وہی برتن جو آٹا گوندھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اسی میں پانی جمع کر کے غسل کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں. ظاہری بات ہے کہ اگر غسل کے لیے استعمال ہوگا تو بعد میں اس کو دھو لیا جائے گا. پھر اگلی بات سے اس سے پتہ چلی کہ اگر آٹا بیچ میں تھوڑا سا مل گیا، اب آٹا تو پاک ہے نا، تو پانی گندا نہیں ہوتا. تو معیار کیا ہے؟ پاک چیز. یہاں آٹا پاک چیز ہے نا، کلین چیز ہے. پانی کا رنگ یا ذائقہ بدل دے، کیونکہ جب پانی میں آٹا ملے گا تو تھوڑا سا رنگ تو بدلتا ہے نا، دھندلا سپن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ چکھیں تو اس میں آٹے کا ہو سکتا ہے ٹیسٹ بھی آ رہا ہو، لیکن چونکہ یہ پاک چیز ہے تو پاک ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ پانی میں اگر کوئی چیز گر جاتی ہے یا کسی وقت وہ پانی ایسا ہے کہ اس میں کوئی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ کسی چیز کا اثر ہے، تو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ روح افزا شربت بنائیں اور وضو کرنا شروع کر دیں، مکھیاں چپکیں گی تو آپ خود ہی چھوڑ دیں گے، لیکن شرن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی پاک چیز سے رنگ اور ذائقہ دونوں بدل دیں. پھر اگلی حدیث دیکھیے، اور یہ پورا ٹاپک اکٹھا ہوگا تو اس پہ پھر کچھ چیزیں ہم الگ سے بھی دیکھ لیں گے. بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا. میاں بیوی دونوں بیک وقت ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت کنت اتودأ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد قد اصابت منه الحرۃ قبل ذلک رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے، حالانکہ اس پانی سے بلی بھی پی چکی ہوتی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اور دوسری روایت آگے, ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرۃ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات رواہ ابو داؤد والنسائی والترمذی وابن ماجہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا, یہ ناپاک نہیں بلکہ تمہارے پاس گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے. اسے ابو داؤد, نسائی, ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تو دونوں باتیں بالکل واضح ہیں, بلی نجس نہیں ہوتی. کسی برتن میں منہ ڈال لے یا اگر پانی بھی حتیٰ کہ اس نے پیا ہوا ہے پھر بھی اس کو اگر کوئی استعمال کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آف کورس کتے کی بات اس سے مختلف ہے, اس کے لیے الگ سے بات آتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی. استعمال شدہ پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو پانی پاک ہی رہتا ہے. ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مرید لا آقل آقل فتودع وصب علی من ودوئه فأقلت رواہ البخاری. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا تو مجھے ہوش آ گیا. اسے بخاری نے روایت کیا. تو آپ دیکھیں کہ وضو جب کیا جاتا ہے تو پانی کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے. آج کے اور اس دور کے حالات میں تھوڑا سا آپ فرق سمجھیں گے. آج کل تو ٹیپ واٹر ہے, ٹوٹی کھولتے ہیں اور پانی سے وضو کر لیتے ہیں. اس دور میں یہ تصور نہیں تھا, دور سے پانی لاتے تھے اور چھوٹے چھوٹے برتنوں میں جمع ہوتا تھا. آج بھی شاید کچھ ایسی جگہ ہوں کہ جہاں براہ راست پانی نہیں آتا تو لوگ برتنوں میں پانی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسی سے پھر باقی کام کرتے ہیں. تو یہ اس دور کی بات ہے. تو وہ ہو یا آج کسی بھی دور میں ہو, اگر پانی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو وہ پاک ہوتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہ جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کے چھڑکنے سے ان کو ہوش آ گیا تو یہ صرف اللہ کے نبی کے لیے تھا. اب آج ہم آپ یا کوئی پیر یا کوئی اس طرح کا بزرگ یہ عمل نہیں کر سکتا, کیونکہ نبی کی اور ایک عام امتی کے عمل میں بہرحال فرق ہوتا ہے. چھوٹی سی اصلاح آپ کی کرانا چاہوں گی. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں کہ میں وضو کرنے جا رہی ہوں, ٹھیک ہے؟ عربی زبان میں وضو اور وضو میں فرق ہے. میں وضو کرنے جا رہی ہوں یا میں وضو کرنے جا رہی ہوں, واو پہ زبر ہوگی یا پیش ہوگی. وضو عمل ہے اور وضو اس برتن کو کہتے ہیں جس میں سے پانی لے کے وضو کیا جائے, ٹھیک ہے؟ تو صحیح لفظ کیا ہوگا, میں وضو کرتی ہوں. تو بہرحال تھوڑا سا اس کو ہم دیکھنے کی ضرورت ہے. آگے دیکھیے, پانی میں نجاست شامل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. ان جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو نہا ان یبال فی الماء الراکد رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. کھڑے پانی سے کیا مراد ہے؟ مثلاً تھوڑا سا پانی کہیں رکھا ہے, جوہڑ ہے. اور خاص طور پہ میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں تو سوئمنگ پول کا تصور آتا ہے.
آج دیکھیے کہ یہ ایک عام رواج ہے کہ لوگ پبلک سوئمنگ پولز میں سوئمنگ کرتے ہیں, بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. سوئمنگ میں تو حرج نہیں ہوگا اگر اس کو باقی چیزوں کے ساتھ لے کے چلا جائے, لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ جو لوگ اس میں سوئمنگ کرتے ہیں اور کئی گھنٹوں کے اعتبار سے کرتے ہیں, کیا پھر وہ پانی پاک رہا ہوگا؟ اور بعض جگہ تو ایسی ایسی یعنی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بات کرتے ہوئے بھی گھن آتی ہے. تو اگر کوئی کسی بھی جگہ ایسا یعنی معاملہ ہو تو یہ چیز شور کی جائے کہ کیا وہ پانی پاک ہے, ورنہ آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, بعد میں ہم اندر جا کے پھر صاف پانی سے غسل کر لیں گے. لیکن جتنی دیر وہ آپ اس کیفیت میں رہے آپ کا دل مند ہے, تو تھوڑی سی ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے اس پہ تو کوئی قانون لگا ہی نہیں سکتا, یہ تو وہی بندہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے روکے گا جس کو اللہ کا خوف ہے یا جس میں خود بھی پاکی اور ناپاکی کا کوئی فرق ہے, ورنہ آپ وہاں فائن بھی لکھ دیں تو کون اس کو چیک کرے گا. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی جو اس میں ہمارے سامنے آئی کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. آپ کم از کم اپنے بچوں کو اس کی ٹریننگ دیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ماں کے ذمہ تو اتنا بھاری کام ہے نا کہ اس کو تو پھر کسی اور چیز کی فرصت ہی نہیں رہنی چاہیے اپنے بچوں کی پرورش کے دوران کہ اتنی اتنی باتوں پہ کریں. مثال ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمر میں کسی سوئمنگ کیمپ میں ڈلواتے ہیں تو ان کو پہلے سے یہ باتیں بتائیں کہ بیٹا اگر آپ کو ضرورت ہو پہلے سے فارغ ہو کے جائیں, وہاں سے نکل کے جائیں, لیکن وہاں نہ کریں. آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ جب آپ جائیں تو اندر کسی اور نے بھی یہ کام کیا ہو؟ تو میرا خیال ہے کہ اس بات سے تو انسان فوراً پھر سنبھل جاتا ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله. خوبصورت باتیں پتہ چلی ہمیں کہ پانی کے حوالے سے ہم نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مس کنسپشن میں شامل ہوتی ہیں, جن کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. اور جسٹ بیکاز ہمارے فور فادرز یا ہمارے امی ابا یہ کرتے تھے تو اس بنا پر ہمیں وہ سکھایا گیا تو ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اب ہم نے علم آنے کے بعد دلیل کے ساتھ کام کرنے. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس میں جو ڈفرنٹ احادیث دیکھی اس میں سے جو ڈفرنٹ اور مسائل استاذہ جی بتاتی ہیں تو اس کو بھی سامنے ضرور اپنے ذہن کو کھول کر یہ سب چیزوں کو سنا کیجئے تاکہ آپ کے کانوں میں یہ چیز جائے اور کانوں کے ذریعے سے دماغ میں جائے کہ ہم یہ چیز سے گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم ٹیسٹ کے لیے پڑھیں, بیکاز ہمارا مقصد کبھی بھی ان چیزوں سے ٹیسٹ پاس کرنا یا مارکس لینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, شروع سے ہم اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ سب چیزیں یا یہ نالج کیوں لینی ہے اپنے عمل کے لیے, تاکہ ہماری پرابلمز ہیں اس کو ہم اپنے سے دور کر سکیں. جی, ان مسائل کو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کو ہم نے کیسے لینا ہے کہ ہمیں کبھی کوئی اس طرح کی مشکل پڑے, یا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں, ہم علم لے رہے ہیں, تو وہ آ کے ہم سے مسائل پوچھتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ کہ اگر آپ یہ پڑھ چکے ہیں آپ کو مسئلہ پتا ہے تو آپ جواب دیں, نہیں تو زبردستی کسی مسئلے کا جواب نہیں دیجیے. ٹھیک ہے, کہہ دیجیے کہ نہیں مجھے نہیں پتا, ابھی ہم نے یہ چیز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, اس میں بالکل شرمانے یا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور نہ ہی اس سے کوئی امبیرسمنٹ فیلنگ آنی چاہیے. نہیں پڑھا, اتنے بڑے بڑے علماء کے واقعات ہم پڑھتے کہ لوگ ان سے مسائل پوچھنے آتے تھے اور نہیں پتا تو وہ کہہ دیتے تھے ہمیں نہیں پتا. اس لیے کہ غلط مسئلہ بتا دینا وہ زیادہ ڈینجرس ہے اس چیز سے کہ لا علمی کا اظہار کر دیا جائے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ان کو ایٹ لیسٹ جتنا ٹائم ہم بیٹھتے ہیں نا اس کو بہترین طور پر یوز کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو بالکل نگاہیں ہماری بک پر ہوں اور ہمارے ذہن اور کان ایک دم کھلے ہوئے ہوں اور کسی اور طرف ہماری توجہ نہ بٹ رہی ہو, تو پھر آپ دیکھیے کہ اسی وقت سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ پانی پاک ہے اور اٹ سیلف اس میں پاک کرنے کی چیزیں موجود ہیں, اسی وجہ سے ہم جو ناپاکی ہے اس کو ہم پانی سے دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, استنجا کرنا یا غسل کرنا یہ سب کیا ہوتا ہے؟ پانی کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اگر پاک چیز پانی میں گر جائے تو ایون اس کا ٹیسٹ یا رنگ بھی چینج ہو جائے تو بھی پانی پاک ہی رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ بلی خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ بلی کا جو جھوٹا ہوتا ہے اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بیکاز اس کی دلیل بھی ہمیں مل گئی. پھر جو ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ میاں بیوی دونوں بیک وقت ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں کیا مس کنسپشن ہے کہ جس نے ایک دفعہ وضو کر لیا کسی برتن سے تو وہ باقی کا پانی پھینک دو, اب دوسرا اس کو یوز نہیں کرے گا. پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ سنا ہوا ہے کہ نہیں, لیکن ہمارے پاس یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں. جی بالکل, غسل بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ ایز لانگ ایز اس میں ناپاک چھینٹے نہیں پڑے ہوئے ہیں, کوئی ناپاک چیز نہیں ہے, تو وہ پانی پاک ہے. اگر ایک نے وضو کر لیا اس سے باقی بچے ہوئے پانی پہ کیا فرق پڑا, وہ ایز اٹ از پاک ہے. دوسرا آئے وہ دوسرا اس سے وضو کر لے. ٹھیک ہے, تو پانی کو ضائع نہیں کرنا ہے. آج کل تو ہمارے پاس ویسے بھی کھلے عام رننگ ٹیپ واٹر موجود ہے, تو ہم ویسے ہی اتنا زیادہ ضائع کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وضو کرتے ہوئے خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پانی ضائع بھی نہ ہو. جی ٹھیک ہے, اوکے الحمدللہ. لیکن یہ کہ پانی میں اگر نجاست والی چیز نہ ہو تو پانی پاک ہی رہتا ہے. ہاں اگر نجاست کی کوئی چیز پڑ جائے تو پھر پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اسپیشلی ہم نے کون سی چیز دیکھی, جو کھڑا پانی ہے, ٹھیک ہے, یعنی برتن ہے اس میں اگر پانی پڑا ہے. ادروائز جیسے ہم نے شروع میں ہی دیکھا کہ بہتا ہوا پانی ہے تو بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے, بیکاز وہ پھر نجاست چلی جاتی ہے, وہ آگے چلی جاتی ہے. بہتے ہوئے پانی میں کیا ہوتا ہے, پانی کنٹینیوشن سے نکلتا جا رہا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے, تو جیسے دریاؤں کا پانی ہوتا ہے, سمندر کا پانی ہوتا ہے, آبشار ہے, فالز ہیں, ٹھیک ہے, چشمے ہیں, نہریں ہیں, تو یہ سب بہتے پانی میں شامل ہوتی ہیں, تو ان کا پانی پاک ہوتا ہے, اسے آپ بہت آرام سے وضو کر سکتے ہیں. بلکہ ایون ٹھنڈا ٹھنڈا نہروں کا پانی تو ہم آرام سے پی بھی لیتے ہیں, رائٹ. پیاس لگی ہو سائے میں, گرمیوں میں کہیں ایسے سفر میں ہو تو ہم وہاں سے پانی پی بھی لیتے ہیں. ٹھنڈا چشمے کا پانی کتنا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ بہرحال یہاں پہ وضو کے حوالے سے بات آئی تھی کہ پانی کون کون سی جو وجوہات ہیں کہ پانی پاک رہتا ہے, یا وہ کون سی وجہ ہے کہ جہاں پہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنے تجوید کے سیشن کی طرف. ٹھیک ہے, الحمدللہ, ہوپفلی اسٹل ہیو سم ٹائم فار تجوید سیشن. سو چھوٹا سا کوئک سیشن کر لیتے ہیں, جسٹ تھوڑا سا حرکات کے حوالے سے. اوکے, چلیے الحمدللہ ٹائم ہے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمين اللهم آمين. ایک چیز تو یہ دیکھیے کہ جو ہماری حرکات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اب ہم سب کو پتا ہے نا حرکات ثلاثہ, جو ہم کافی دفعہ جس کی ریپیٹیشن ہم کر چکے ہیں, کہ حرکات ثلاثہ کیا ہوتی ہیں. حرکات ثلاثہ کیا ہوتی ہیں بتائیے مجھے, واٹ آر دا تھری حرکات؟ گڈ گڈ, ماشاء اللہ, فتح, دمہ, کسرہ, زیر, زبر, پیش. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ اس کو زیر, زبر, پیش کہیں یا کسرہ, فتح, دمہ کہیں, بوتھ آر سیم تھنگس. ٹھیک ہے, جس کو بھی جس بھی لینگویج میں آسانی ہو انشاءاللہ. اوکے, ناؤ دیر آر اندر ٹائپ آف حرکات جب یہ ڈبل ہو جاتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جب یہ ڈبل ہو جاتی ہیں لائک دو زبر ہوں, دو زیر ہوں, دو پیش ہوں, ٹھیک ہے. یس ماشاء اللہ, یو نو ہاؤ ٹو میک تسمیہ ڈبل, گڈ جاب ماشاء اللہ. یس فتحتین, کسرتین, کسرتین اینڈ دمتین. یس دیز آر کالڈ تنوین, دیز آر کالڈ تنوین. Excellent. Tasnia means dual, two. Okay? جب ہم کہیں نا فتحتین, کسرتین, دمتین, تو اس سے گھبرانا نہیں ہے. That means دو فتح, دو کسرہ, دو دمہ. Okay? And easy way to say کہ these are called تنوین. ٹھیک ہے, جو دو زبر, دو زیر, دو پیش ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, تنوین. Everyone is familiar with that term, tanween. Yes? Alhamdulillah. Theek hai. Alhamdulillah. Theek hai? Achha. Ab isme ek cheez ko dekhiye ke tanween jab bhi kisi letter pe hoti hai, letter pe hoti hai na tanween, kisi bhi harf par جب تنوین ہو, کوئی سی بھی حرکات تینوں میں سے کوئی ایک ٹائپ کی تنوین آ جائے, تو اس وقت ہم اس کی ساؤنڈ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم اس کو پڑھتے کیسے. اوکے, جب بھی کوئی ان تینوں تنوین میں سے, ان حرکات میں سے کوئی ایک حرکت آ جائے تو اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر دو فتح آ جائیں, ٹھیک ہے, دو فتح آ جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں, با دو زبر بن, رائٹ. با پہ زبر ہو, با پہ فتح ہو تو ہم کیا کہتے ہیں, با, با زبر با, با فتح با. بٹ جب ڈبل ہو جاتی ہے اس پر حرکت تو وہ با سے بن ہو جاتی ہے, رائٹ, با سے وہ بن ہو جاتی ہے. اسی طرح بازیر بی, بازیر بی, بس جب دو حرکات ہو جاتی ہیں, کسرہ کی ڈبل تنوین آ جاتی ہے, مینس تنوین ہو جاتی ہے کسرہ کی, تو پھر ساؤنڈ کیسے ہوتی ہے, با دو زیر بن, با دو زیر بن. ٹھیک ہے, الحمد للہ. اور اسی طرح اگر ہم دمہ کو دیکھیں, پیش کو دیکھیں, تو با پیش بو, با پیش بو. لیکن جب اس پر ڈبل ہو جاتی ہے حرکت پیش کی, یعنی پیش کی تنوین آ جاتی ہے, تو وہ با پیش بو سے چینج ہو کے با دو پیش بن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, با دو پیش بن. ٹھیک ہے, الحمدللہ, اتنی بات سے ہم سب فیملیئر ہیں, رائٹ, یہاں تک کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, اوکے, نا لیٹ سی کہ جب ہمارے پاس ایک حرکہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں با وی بو, رائٹ. لیکن جب ہم تنوین کی صورت میں اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بن بن بن, بن بن بن. کچھ کچھ تھوڑا سا جو ڈفرینس آ رہا ہے آپ بتا سکتے ہیں, واٹ از دا ڈفرینس جو بہت کلیئر ہمیں نظر آ رہا ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. واٹ سو لائک کلیئر تھنگ, ہونا کی ساؤنڈ, نون ساؤنڈ, نون ساؤنڈ, نون ہونا کی ساؤنڈ, نون ساؤنڈ آ رہی ہے نا. دیکھیے با زبر با تھی, لیکن جب ہم نے ڈبل کی حرکت کو تو ہم نے کیا کہا, بن بن, رائٹ. اسی طرح با زیر بی سے با کی ڈبل ہوتی ہی تنوین وہ کیا ہو گئی, بن, بو سے بن, نون کی ایڈیشن آ رہی ہے, رائٹ. ساؤنڈ ہمیں کیسے آ رہی ہے, جیسے ہم اس میں نون ایڈ کریں, بن بن بن. Yes, تنوین میں نون ساؤنڈ آتی ہے, بالکل. That means there is a hidden نون inside there, right? تنوین میں ایک چھپا ہوا نون ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن پڑھنے میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تنوین میں, تنوین کی حرکت میں ایک نون چھپا ہوا ہے جو لکھنے میں یا پڑھنے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے؟ دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا, لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ نون ہمارے سامنے, ہماری پڑھنے میں واضح طور پر آ جاتا ہے. جی بالکل. لکھتے ہم دو کسرہ ہیں, دو فتحہ ہیں اور دو دمہ ہیں. ٹھیک ہے؟ حرکات کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ حرکات کے ذریعے سے اس لفظ کو پڑھ لیتے ہیں ایزیلی. رائٹ؟ اب آپ کو یہ چیز بہت اچھا سا ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ جب ڈبل حرکات ہوں تو اس کے اندر ایک نون چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس چیز کو آپ تنوین کے نیچے لکھ لیجئے, تنوین کا ٹاپک ڈالیے اور اس کے نیچے لکھ لیجئے, بیکاز جب ہم تلاوت میں دیکھیں گے کہ کس طرح تنوین کو کن اصولوں کے تحت کھولا جاتا ہے تو اس وقت آپ کو یہ پوائنٹ بہت زیادہ کام آئے گا. جی بالکل. ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو ایسا سمجھتے تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک کسرہ فور دا ای ساؤنڈ اینڈ دا ایکسٹرا کسرہ از نون ساکن. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک اور طریقے سے اس کو سمجھیے, اگر آپ کہیں الف دو زبر ان. ٹھیک ہے؟ الف دو زبر ان. اب اگر اس کی ساؤنڈ کو از اکول ٹو کا نشان ڈال کے آپ ایک اور طریقے سے لکھیے, الف نون زبر. ہاؤ ڈو وی سے دیٹ؟ الف نون زبر ان. گڈ جاب. رائٹ؟ الف دو زبر بھی ہم نے ان پڑھا, اینڈ دیٹ از آلسو اکول ٹو الف نون زبر ان. رائٹ؟ اسی طرح لکھیے با دو زیر بن از اکول ٹو با نون زیر بن. اکول ہیں دونوں؟ رائٹ؟ اوکے. ناؤ تا دو پیش تن, تا دو پیش تن از اکول ٹو تا نون پیش تن. گڈ جاب. الحمدللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اتنی بات کلیئر ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے؟ تا پیش نون نہیں کہیں گے, تا پیش نون, اٹس دا اسٹائل آف سینگ. اوکے؟ ہم جب ملاتے ہیں کسی کو تو ہم اسی طرح کہتے ہیں. دیٹ مینس کہ تا نون پیش, نون کی پیش کو نہیں ہم کہہ رہے بلکہ تا کی پیش کو نون کے ساتھ ملا رہے ہیں. دیٹس دا وے آف سینگ. تا پیش نون نہیں کہتے ہیں ہم, اردو میں اسی طرح کہتے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو پلیز میری کریکشن کیجئے. جیسے اگر ہماری سسٹر ماریا کہہ رہی ہیں, اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو پلیز ڈو کریکٹ می. جی بالکل. نون پہ سکون آئے گا, نون پہ سکون آئے گا. حرکت تا پہ ہے یا اس لیٹر پہ ہے, نون جو اس کے آگے آ رہا ہے وہ سکون میں. پلیز ایوری ون ڈو کریکٹ اٹ کہ نون پہ سکون ہوگا, نون پہ حرکت نہیں ہوگی, نون سکون میں ہوگا, حرکت اس حرف پر ہوگی. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر کثیرہ ڈیئر ماریا, آپ یہیں پہ اس چیز کو سامنے رکھنے کا, ادر وائز میں اپنی رو میں آپ کو سمجھا جاتی اور پتہ چلتا وہیں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے. سو حرکہ آن دا لیٹر اینڈ نون از ان حالت سکون. رکھیے. الحمدللہ. اور جو اس طریقے سے پڑھنے کے عادی ہیں انشاءاللہ وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ what did I mean. اوکے الحمدللہ. تا نون پیش مینس تا پہ پیش آئے گی اور نون سکون میں ہوگا. اوکے سو اب مجھے بھی اس چیز کو بار بار آپ کے سامنے رکھنا پڑے گا کہ تا پہ حرکت ہے یا با پہ حرکت ہے اور آگے جو نون ہے وہ سکون میں. What about دمہ تین when one دمہ is upside down and the other is not? When one دمہ is upside it doesn't matter. That's the style of writing it. Okay? That's the style of writing it. Okay? Alhamdulillah. Okay. الٹا پیش ان شاء اللہ اس کو کسی نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. اچھا اتنی بات کلیئر تو مجھے بتائیے سب کو اتنی بات کلیئر کہ واٹ از تنوین. تنوین دو زبر دو زیر یا دو پیش کی حرکہ کو کہتے ہیں اور دیٹ از آلسو اکول ٹو کہ اس حرف پہ کوئی حرکہ آپ ڈال دیجیے اینڈ دین ود نون ساکن از سیم ایز تنوین. ٹھیک ہے تنوین کی اتنی بات کلیئر سب کو. اف اٹس کلیئر انشاءاللہ اس کو مزید اور نیکسٹ سیشن میں لے کے بڑھیں گے تاکہ آپ کی نماز ٹائم لیٹ نہ ہو اور اس کو پلیز دوبارہ ریپیٹ نہ کرنا پڑے بیکاز یہ بالکل بیسک سی چیز ہے. الحمدللہ ہم سب پڑھتے بھی ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں بٹ وائی ناٹ جسٹ رائٹ دا نون انسٹیڈ. نہیں نون ہم لکھتے نہیں ہیں. تنوین میں نون ہم لکھتے نہیں ہیں لیکن اس کے اندر موجود ہوتا ہے. جب مزید اور آگے بڑھیں گے تو تب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس نون کا کیا کام ہے. ٹھیک ہے اور اس کو کہاں پہ اوپن کیا جاتا ہے. او یو مین کہ ایوری ٹائم جب ہم نے تنوین ڈالنی ہو تو وہاں پہ وہ لکھا جائے. نو اٹس ایزی. It's easy to write and read. ٹھیک ہے دیٹس دا وے آف رائٹنگ. کوئی بھی لینگویج ہر لینگویج کا اپنا ایک اسٹائل ہے. ٹھیک ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کو ایسے کیوں لکھتے ہیں اس کو ایسے کیوں نہیں لکھتے. ٹھیک ہے دیٹس دا وے عربک از. ایون جو عربک پڑھنے والے بولنے والے عربک جن کی اپنی لینگویج ہے وہ تو اس سب چیزوں کے محتاج بھی نہیں ہے. یہ تو ہم جیسے اجمی لوگ ہیں نا جن کو یہ سب چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے دے ڈونٹ نیڈ ٹو لرن آل دیس اسٹف. الحمد للہ اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ان چیزوں کو اپنی تلاوت میں مزید اور خوبصورت بنانے کے لیے یوز کریں گے. جی بالکل. Asnan means two in Arabic. Tanween and Asnan have same root word. Oh, you mean Ithnain? Okay, two. Tanween? Tanween to aapki wo haraka ko kehte hai na? Theek hai? Ithnain is two. But Tanween means two harakat. Theek hai? Okay, chaliye barakallahu feek. Inshallah aapko yahan pe بریک دیتے ہیں. آپ کی نماز مغرب والے جو لوگ ہیں وہ نماز کے لیے جائیں اور انشاءاللہ فور ٹین منٹس آپ اپنی نماز کی بریک لے لیجیے پھر نماز کے بعد واپس آ کے اپنا تجوید کا لیسن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے یس الحمدللہ. ڈفرنٹ اسٹائل آف سینگ. اوکے بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله
له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك الملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله
له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
فلما أحس عيسى منهم الكفر
منهم الكفر
قال من أنصاري إلى الله
قال من أنصاري إلى الله
قال الحواريون
قال الحواريون
نحن أنصار الله
نحن أنصار الله
آمنا بالله
آمنا بالله
واشهد بأننا مسلمون
واشهد بأننا مسلمون
ربنا آمنا
ربنا
بما أنزلت
بما أنزلت
واتبعنا الرسول
واتبعنا الرسول
فاكتبنا مع الشاهدين
فاكتبنا مع الشاهدين
ومكروا ومكر الله
ومكروا ومكر الله
والله خير الماكرين
والله خير الماكرين
إذ قال الله
إذ قال الله
يا عيسى
يا عيسى
إني متوفيك
إني متوفيك
ورافعك
إلي ومطهرك
من الذين كفروا
من الذين كفروا
وجاعل الذين اتبعوك
وجاعل الذين اتبعوك
وجاعل الذين اتبعوك
وجاعل الذين اتبعوك
فوق الذين كفروا
فوق الذين كفروا
إلى يوم القيامة
إلى يوم القيامة
ثم إلي مرجعكم
ثم إلي مرجعكم
فاحكم بينكم
فاحكم بينكم
فاحكم بينكم
فاحكم بينكم
فيما كنتم فيه تختلفون
فيما كنتم فيه تختلفون
فأما الذين كفروا
فأما الذين كفروا
فأعذبهم
فأعذبهم
عذابا شديدا
عذابا شديدا
في الدنيا والآخرة
في الدنيا والآخرة
و وما لهم من ناصرين
وما لهم من ناصرين
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب
ثم قال له
كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم
فقل تعالوا
ندعو أبناءنا وأبناءكم
ونساءنا ونساءكم
وأنفسنا وأنفسكم
ثم نبتهل
فنجعل لعنة الله
على الكاذبين
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله
وإن الله
لهو العزيز الحكيم
فإن تولوا فإن الله
عليم بالمفسدين
صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تسر وتنم بالخير. بس صدمة دبرائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما بس جب أحس محسوس کیا عیسیٰ
نے
منہم
ان میں
الکفر کفر قال من انصاری
کون
ہے میرا مددگار
اللہ کی
طرف
قال
بولے الحواریون
حواری
نحن
ہم
انصار اللہ
کی
مددگار ہیں اللہ کے
مددگار ہیں اللہ کے
آمنا ہم ایمان لائے
باللہ
اللہ پر
وشہد
اور گواہ رہے کہ ہم مسلمون فرما بردار ہیں ربنا ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے بیما اس پر جو انزلتا نازل فرمائی تو نے وَاتَّبَعْنَا اور پیروی کی ہم نے الرسول رسول کی فاکتبنا بس لکھ دے ہم کو مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ وما کرو اور وہ خفیہ چال چلے وما کر اللہ اور تدبیر کی اللہ نے واللہ اور اللہ تعالی خیر الماکرین بہترین ہے تدبیر کرنے والا اس جب قال اللہ کہا اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی بے شک میں متوفیک وفات دینے والا ہوں تجھ کو اور رافیوں کا اٹھانے والا ہوں تجھ کو طرف اپنی اور متحروں کا پاک کرنے والا ہوں تجھ کو من الذین ان لوگوں میں سے کفرو جنہوں نے کفر کیا وہ اور جاعل کرنے والا ہوں الذین ان کو جو اتبعوا کا پیروی کریں تیری فوق اوپر الذین کفروا ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا الی تک یوم القیامت قیامت کے دن یعنی الی یوم القیامت قیامت کے دن تک تم پھر میری طرف مرجیوں کو لوٹ کر آؤ گے تم فاحکم بس فیصلہ کر دوں گا بینکم درمیان تمہارے فیما اس میں جو کن تم تھے تم تختلفون تم اختلاف کرتے فاما بس لیکن الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا فأعذبهم بس میں عذاب دوں گا ان کو عذابا شدیدا عذاب سخت فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں
اور
ماں نہیں لہم ان کا من ناصرین
کوئی
مددگار
وہ
اور
اما
لیکن الذین آمنوا
وہ
لوگ جو ایمان لائے وہ عملو اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک فیوفیہم بس پورے دے گا ان
کو
اجورہم
ان
کے اجر
واللہ
اور اللہ
لا یحب
نہیں دوست رکھتا
الظالمین
ظالموں کو
ذالک یہ
نتلوہ
ہم
پڑھ کر سناتے ہیں اس کو
علیکم
من الآیاتی آیتوں میں سے والذکر الحکیم اور نصیحتیں الحکمت بے شک مسئلہ مثال عیسیٰ عند اللہ کی نصیب اللہ کے کا مسئلی جیسے مثال آدم کی خلقہ پیدا کیا اس کو من تراب مٹی سے ثم پھر قال له کہا اس کو کن ہو جا
واپس
یکون
وہ
ہو گیا
الحق
حق ہے
من ربک
آپ کے پروردگار کی طرف سے فلا تکن بس نہ ہو تم من المنترین شک کرنے والوں میں سے فمن حاجک بس جو جھگڑا کریں آپ سے ہی اس کے بارے میں من بعدی
اس کے بعد
یہ کہ آیا آپ کے پاس من العلم علم سے فقل بس کہہ دیجیے تعالوا ندعو ہم بلائیں
ابناءنا
اپنے بیٹوں کو
وہ
اور
ابناءکم
تمہارے بیٹوں کو
وہ
نساءنا اور اپنی عورتوں کو وہ نساءکم اور تمہاری عورتوں کو ون حسنا اور ہم خود بھی ون حسکم اور خود تم بھی نبتہل ہم دعا کریں فنجعل بس ہم بھیجیں لعنت اللہ لعنت اللہ کی علی الکاذبین جھوٹوں پر بے شک
ہذا
یہ لہو القصص الحق تمام قصے ہیں سچے وہ اور ماں نہیں من الہ کوئی معبود
الا اللہ ان اللہ
سوائے اللہ کے
اور
ان اللہ
بے
شک اللہ تعالیٰ لہول البتہ بودی العزیز الحکیم غالب صاحب حکمت ہے
قائم
بس اگر تولو پھر جائیں ان اللہ
تو
بے شک اللہ تعالیٰ
علیم
جاننے والا ہے
بالمفسدین
تلاوت سنیں گے یہاں پہ
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے معجزات کا تذکرہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ایک خلاف عادت طریقے سے پیدا بھی کیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے لیے یہ بات بہت زیادہ بڑی آزمائش کی بات بن گئی کہ کس طریقے سے ایک عورت جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے اس کے پاس بیٹا ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو کر دیتا ہوں. تو ہم دیکھیں گے آیت نمبر 51 سے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، بس تم اس کی بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے تذکرے کے بعد ان کا یہ کہنا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، کرسچینٹی کے سارے مختلف عقائد جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسوب کیے ان کا رد کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ یا سن آف گاڈ نہیں قرار دیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت جو تھی وہ نبی کی بھی تھی. صرف مغالطہ جو بات میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اب کا جو لفظ ہوتا ہے وہ رب کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور ابن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یعنی ان لوگوں کے اندر کرسچینٹی کے اندر، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، تو اصل میں نبی کو بنی کر دیا گیا، جو آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور کچھ چیزیں ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھ چکے. ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ. آپ اور میں جانتے ہیں اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سیدھا راستہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، باطل راستے بہت سارے ہو سکتے ہیں. یہ جملہ کہ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. کون سا راستہ؟ کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اسی کو رب مانا جائے. اب اس معیار پہ آپ دنیا کے مختلف مذاہب کے اندر جو تعلیمات دی جاتی ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا کسی کی تعلیم اسی طرح کی ہے جو اس میں، تو بس وہ سیدھا ہوگا، اور جو بھی چیز اس سے اپوزٹ پہ جائے گی تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. اب ہوا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ دکھاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان سے کام لینا تھا دین کا لیا، اور وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک بالکل اللہ تعالیٰ کی نشانی کو دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. پچھلے دور میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دور کی طرح ہر وہ بندہ جس نے سچی دعوت دی دین کی، وہ وقت کے حکمران جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے، اور ایسا اکثر ہی ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگوں نے جو حکومتیں قائم کی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہوتی ہیں، اور اس سے اگر اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جاتا ہے تو ان کو اپنی حکومت پہ زد پڑتی دکھتی ہے. یہی حالات کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ فصیح البیان کیا تھا، یعنی زبان اتنی خوبصورت بولتے تھے کہ جب کہیں بیان کے لیے جاتے تو بالکل لوگ مسحور ہو جاتے. اس وجہ سے اس دور کے جو بادشاہ تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادو قرار دے دیا، جادو، اور جادو کی سزا اس دور میں قتل تھی. نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت عیسیٰ کو پہلے تو جادوگر قرار دیا، پھر اس کے بعد ان کے قتل کی کوششیں کی، کچھ نہ کچھ پروپیگنڈے شروع ہو گئے، اور جب کسی کے خلاف کوئی محاذرائی ہوتی ہے نا تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے. اسی کا تذکرہ 52 میں ہے، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، بس جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان کے اندر کفر. کن کے اندر کفر کیا؟ اس دور کے لوگوں کے بیچ میں، اور نشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور یہاں خاص طور پہ انکار کے معنوں میں، یعنی وہ شریعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ لوگ اس شریعت کا انکار کرنے لگے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو گئے. قال من انصاری الی اللہ, کہنے لگے کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. قال الحواریون, کہا حواریوں نے, نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. کیونکہ آمنا به, ہم اس پر ایمان لائے. وشہد بیننا مسلمون, اور آپ اس پر گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. ساتھ ہی حواریوں نے ایک دعا مانگ لی کہ ربنا آمنا بما انزلتا, ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس پر جو تو نے ہماری طرف نازل کیا. واتبعنا الرسول, اور ہم نے پیروی کی رسول کی. لہذا فاکتبنا مع الشاہدین, ہم کو لکھ لے گواہی دینے والوں میں سے. یہاں دو تین لفظ ہیں. احسا کا لفظ دیکھیے, ہا سین سین سے ہوتا ہے, حس اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. لفظ محسوس, یعنی اصل میں اگر آپ اس کو عربی کے وزن پہ لیں گے تو محسوس, جس کو اردو میں ہم محسوس کہتے ہیں, میں نے یہ محسوس کیا, مجھے سردی محسوس ہوئی, اسی سے ہے. مفعول کا وزن ہے وہ چیز جس کو محسوس کیا جائے. تو یہاں مراد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ لوگ اس دین کا انکار کر رہے ہیں جو میں لے کے آیا ہوں. یہاں پر دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ کی ذات نہیں ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کام شروع کر دیا. گو کہ تنہا تھے, اکیلے تھے, لیکن جب کوئی بندہ سچا ہوتا ہے اور کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں, کب قافلہ بنتا ہے اور کام شروع کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے راستے کی دعوت کا کام شروع رکھا, لیکن جب کام ایک خاص حد سے آگے جاتا ہے تو اس میں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ایک اکیلا دو گیارہ. اب ایسے موقع پہ کہ جب ان کو محسوس ہوا کہ کام تو بہت زیادہ ہے, انکار کرنے والے تو بہت سارے ہیں, لیکن میں اکیلا ہوں, تو انہوں نے مدد طلب کی. قال من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا. انصاری کا لفظ نون سواد را سے ہے, نصر نصرت, اسی سے یہ لفظ ہے, اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. کون میری اللہ کے دین کے معاملے میں مدد کرے گا, اشارہ تھا ان کا اس چیز کی طرف کہ کون ہے جو اس کام کو کرنے میں میرا مددگار بنے گا. سوال تو ان کا بڑا خوبصورت تھا, اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی دین کے راستے میں کسی سے مدد طلب کرے یا کسی کو والنٹیئر کرنے کی آفر دے تو یہ سراسر اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, بلکہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کو بھی نیکی کا موقع دیا جائے. بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام ہم خود اکیلے کریں, اور وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا حصے کا اجر کوئی دوسرا نہ لے, لیکن اس سے زیادہ سوچ اندر یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نام بنا رہے. ہر فن مولا, یہ تو ہر کام کرتی ہیں, یہ تو یہ بھی کر سکتی ہیں, تو یہ پسندیدہ عادت نہیں ہوتی. جو بندہ ہر چیز میں کودتا ہے نا, وہ کسی بھی چیز کا حق ادا نہیں کرتا. دوسری بات ہے کہ اس سے زیادہ اچھی خوبیوں والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ خود کرنے کے شوق میں کام کو جیسے تیسے تو کر لیتا ہے, لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا. تو یہی بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان کو خواہش رکھنی چاہیے کہ دین کے راستے میں دوسروں کو بھی مددگار بنائے. حالانکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے, خود کام کرنا بہت آسان ہے, خاص طور پہ جبکہ بندے کو کام کرنا بھی آتا ہو. دوسروں کو کام بتانا یا ان کو اس طریقے کا کام کرنے پہ تیار کرنا جو ایک اعلیٰ درجے کا کام ہو, یہ بہت مشکل کام ہے. سب سے مشکل چیز جو ہے نا, وہ انسانیت کی تعمیر ہے. انسان تیار کرنے سب سے مشکل ہے, اسی لیے بہت ساری کوششیں یہاں آ کے فلاپ ہو جاتی ہیں. وہ لوگ نہیں تیار ہو پاتے جو کہ ایک کوالٹی کا کام کر سکے. تو اس کا طریقہ کار اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کام خود شروع کر دیا اللہ کی مدد پہ, لیکن پھر دوسروں کو دعوت دی کہ آؤ تم بھی اس راستے میں میری مدد کرو. قال الحواریون, کہا حواریوں نے. لفظ حواریون جو ہے یہ حواری کی جمع ہے, ہا واو را اس کا روٹ ہے. ہار کہتے ہیں سفیدی کو, وائٹنس, اور اصطلاح میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کا لقب ہے. ان کے اخلاص اور ان کے قلب کی صفائی کی وجہ سے, یا پھر ان کے سفید کپڑوں کی وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے. بعض جگہ تک کہ یہ دھوبی تھے, کپڑے صاف کرتے تھے, کوئی کچھ, لیکن جو بھی بات تھی ان ساری چیزوں میں خوبی یہ ہے کہ یہ اچھے لوگ تھے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں نا, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں، معنی اس کا مددگار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی حواریین، بے شک ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، وحواری الزبیر، اور میرے حواری زبیر ہیں. کیوں ہیں؟ ایک موقع پہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا جو باقی نہیں کر سکے تھے، انتہائی سردی کی رات میں یہ دشمن کی سرگرمیوں کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، جان جوکھوں کا کام تھا، لیکن انہوں نے اس خوشی میں حامی بھر لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کی آفر دی ہے، تو جب میں کر سکتا تو میں اس کو کیوں نہ کروں. لہذا آپ گئے تو اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے انہوں نے یہ ٹائٹل پا لیا حواری رسول کا. کیا کہا؟ یہ لفظ جو ہے ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا انصاری، میرا مددگار. یہ جو چھٹی یا ہے نا، یہ میرے کے لیے آتی ہے. اس کا جواب کیا بنتا تھا کہ حواری یہ کہتے کہ نحن انصاروک الی اللہ، ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے راستے میں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ آپ بیچ سے نکل جائیے، بلکہ نحن انصار اللہ. یہ ہے وہ چیز جس کی دین کے کام میں بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ اسپرٹ ہے کہ جس کے بغیر کام نہیں ہوتا. اور وہ کیا؟ کہ دین کے لیے کام کرنے والے اس کام کو کسی انسان کا کام سمجھنے کی بجائے، کسی پر احسان جتلانے کی بجائے، کسی کو دکھانے کے لیے کرنے کی بجائے، براہ راست اللہ کے لیے کرنے والے بنے. جو لوگ صرف اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں نا، وہی کامیاب ہوتے ہیں، انہی کے اندر فتنے نہیں آتے. وہی ذات کی گھتیوں سے الجھنے کی بجائے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، ان کو کوئی کام ملے تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان سے کام چھنے تو وہ افسوس ہوتے ہیں کہ مجھ سے کیوں گیا. وہ ہر کام میں یہ سوچ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ میرا حصہ اس میں ڈل جائے. ان سے اگر کوئی کام لے کے دوسرے کو دے دیا جائے تو وہ اس پہ غم زدہ ہوتے ہیں کہ میرے حصے کی نیکی دوسری طرف چلی گئی. یہ بندہ جو ہے نا، اصل میں اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے. آج کے دور میں بزنس کی دیکھیں ٹرمینالوجیز میں، بڑی بڑی کمپنیز صرف اس بات پہ ہزاروں ڈالر خرچ کر دیتی ہیں کہ اپنے ورکرز کے اندر اسپرٹ پیدا کریں. کس چیز کی؟ کام کرنے کی. انیشیٹو کرے ان کو، وہ قدم اٹھا سکیں، وہ بغیر کسی کی انسٹرکشنز کے چل سکیں. اور اس کے لیے کئی کئی طریقے ان کو بتائے جاتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے، اچھا آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے، اچھا ہم نے کچھ نہیں بتایا کیا کریں گے. اس کے باوجود بھی یہ ایک درجے تک ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی محبت اور اخلاص اور اللہ کی نظروں میں جچنے کا جو احساس ہے نا، یہ بندے کو انیشیٹو بناتا ہے. پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ حالات کتنے موافق ہیں اور حالات کتنے ناسازگار ہیں، اور ابھی اسباب نہیں ہے، ابھی مخالفت بڑی ہے، ابھی دوسرے لوگ یہ بات نہیں پسند کر رہے. بلکہ ایسا بندہ ایک قدم اٹھا سکتا ہے تو وہ ایک اٹھا دیتا ہے، دوسرے کی جگہ بن جائے تو دوسرا بھی اٹھا دیتا ہے. یہ اسپرٹ آج بھی مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے. ساتھ ہی کہہ دیا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. یاد رکھیے، انصار اللہ بننے کے لیے آمنا باللہ ہونا لازمی ہے. جب اللہ کی بات کا یقین آتا ہے تو انسان ہل کے رہ جاتا ہے. کیا اللہ کے راستے میں مددگار ہوں؟ میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے اپنے کام کا بنا لیا. میں اس چیز کو اس طرح محسوس کرتی ہوں کہ جیسے کسی کو کوئی بہت مشہور کمپنی کے اندر جاب مل جائے. بعض دفعہ بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں پہ چھائی ہوتی ہیں، اور کچھ جگہ کے لیے کہتے ہیں کہ خاص ایک میرٹ ہے، اس سے نیچے پہ جاب نہیں ملتی. کچھ کمپنیز ایسی ہیں جہاں ایکسپیرینس جب تک آپ کے 20-25 سال کا نہ، پھر جاب نہیں ملتی. کچھ اور بھی بہت سارے کرائیٹیرینز ہیں. تو ایسی جگہوں میں اگر کسی کو جاب مل جائے تو لوگ مبارکبادیں دیتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کو مبارک ہو. میں کسی ملک میں تھی تو جو ہمارے ساتھ تھیں تو ان کی گاڑی میں چھوٹے چھوٹے پیکج بنے ہوئے، مٹھائی یعنی لڈو تھے یا کیا، بڑی خوبصورت کٹوریوں میں پیک کیے ہوئے ٹرانسپیرنٹ بیگ میں پڑے ہوئے تھے. تو وہ میرے ساتھ بھی جہاں گئیں وہاں بھی انہوں نے دیے. پھر اس کے بعد جہاں ہمارا لیکچر تھا وہاں گئے، وہاں بھی اسٹوڈینٹس کو دیے. تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ لڈو بٹ رہے ہیں پورے شہر میں. کس خوشی میں؟ کہ ان کی بیٹی کو کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا. بڑی یونیورسٹی ہے، اچھی ہے، تو وہاں ایڈمیشن ملنا ماں اور باپ کے لیے اتنی خوشی کا سبب ہے کہ وہ آلموسٹ پورے شہر میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے مل گیا. خوشی ہوتی ہے نا. جب انسان کو اس کی کوئی مراد ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اگر کسی کو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے تو وہ اپنے شہر میں لڈو بانٹے, اور جس کو اللہ کے راستے کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے کیا اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ جس بندے کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب آ جاتی ہے نا, وہ دنیا کا سب سے بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت اگر ہمارے ہاتھوں میں کتاب آ گئی ہے نا, تو یہ انصار اللہ بننے کی طرف پہلا سٹیپ ہے. اگر اس کتاب کو پکڑے بغیر آپ انصار اللہ بننا چاہیں گے نا, اتنی غلطیاں کریں گے کہ شاید کئی جگہ نفع کی بجائے نقصان کرنے لگے. یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کسی کو سکھائے اور ٹریننگ دیے بغیر پائلٹ کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے. ہلکی سی غلطی پہ کتنے سینکڑوں لوگوں کی جانیں لے سکتا ہے. انصار اللہ جس کو بننا ہے, شوق بہت ہوتا ہے, ہر ایک ہوتا ہے, ہونا چاہیے. اگر یہ شوق نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بھی ایمان میں کمی ہے. لیکن اس کا سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے جو اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں, سیکھنا ہے اپنی کمپنسیشن, اپنی خامیوں کو پورا کرنا. یہ تو دیکھیں اللہ چاہتا کیا ہے, اس کی مرضی کیا ہے, اس کی کتاب کو پڑھنا کیسے ہے, اس کی کتاب کا حق کیسے ادا کرنا ہے, اس کے نبی کی حدیث کیا ہے. جب آپ فلی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں ایک چیز کے لیے, اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے کھول دیتا ہے. تو لہٰذا اس کام کے لیے یہ مت سوچیں کہ اچھا پھر پڑھنے میں تو وقت ضائع ہو رہا ہے, ہم جائیں اور کسی محاذ پہ کھڑے ہو جائیں اور انصار اللہ بن گئے. جو بندہ جس لیول پہ اپنے آپ کو یہاں روک لے گا نا, وہ اپنی زندگی بھر کے کام کو اسی لیول پہ روک لے گا. اگر آپ نے کسی جگہ اپنی کمی کو اگنور کر دیا نا, آج آپ نے اگنور کیا, کل دوسرے نہیں کریں گے. آپ قرآن پڑھے اور آپ کی آیت غلط ہوگی, کبھی بھی وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. تو لہٰذا اگر ہم میں سے ہر بندہ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کی طرح انصار اللہ بننا چاہتا ہے, تو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ پر ایمان لائے. کس بات پر؟ کس کتاب کو ماننا, سیکھنا, پڑھنا, یہی نجات کے لیے کافی ہے. پھر اس کے لیے جو حق ہے وہ محنت کرے, ادھر ادھر دیکھے بغیر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے موقع دیا, اپنی مصروفیات کو کم سے کم کر کے اس چیز کے اندر اپنے آپ کو نبھائیں. اور پھر اس کے بعد وشحد بینا مسلمون, اور تو گواہ رہ کہ ہم نے مان لیا. اے عیسیٰ, تیرا بس یہ کام ہے کہ تو کل قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا, یا پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ انصار اللہ بننے کے لیے جو چیز لازم ہے وہ کیا, کہ ہم اپنے آپ کو عیسائی کہلائیں؟ نہیں, کیونکہ عیسیٰ نے بلایا. کیا ہم اپنے آپ کو نصارہ کہلائیں کیونکہ ناصرہ بستی میں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے؟ نو, بلکہ بینا مسلمون, یہ لفظ قابل توجہ ہے, عیسیٰ کے ساتھی ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم مسلمان ہیں. ہر نبی کے دور میں جو بھی چیز استعمال کی گئی وہ اسلام استعمال کی گئی. ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں, ہم نے بات سنی اور ہم نے بات مان لی. انہوں نے کوئی دوسرا سلوگن نہیں دیا, کوئی دوسرا نام نہیں لگایا, اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. اور یہی ہوتے انصار اللہ کا تعارف, کہ وہ کسی گروہ سے, کسی پارٹی سے, کسی چیز سے جڑنے کی بجائے اللہ کے نام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا تو پھر ساتھ ہی دعائیں زبان پہ آ گئیں کہ ربنا آمنا بما انزلتا, اے رب ہم نے اس کو مان لیا جو تو نے ہم پر اتارا. ذرا دیکھیے گا ان پر کیا اترا تھا, تورات, پھر اس کے بعد انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس وقت آئی. ہم پر جو اترا ہم اس پر ایمان لے آئے. واتبعنا الرسول, اور ہم تابع ہو گئے رسول کے. یہاں رسول سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے, کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. لہذا فاکتبنا مع شاہدین, تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. اب یہ جو لفظ ہے نا شاہدین, اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ سے کئی مختلف معنی سامنے آتے ہیں. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو گواہی دینے والے. کس چیز کے گواہی دینے والے؟ کہ یہ عیسیٰ کے ذریعے جو دین آیا, دعوت دی, اس کو ہم نے قبول کر لیا. لیکن اکثر مفسرین نے شاہدین سے مراد اصحاب رسول کہا. دیکھیے امت مسلمہ کا ٹائٹل کیا ہے, وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے. لتکونوا شہداء علی الناس, ہم جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں نا, ہمارا ٹائٹل شہداء ہے. شہید کا جو لفظ ہے نا, جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں. ہمارے یہاں بہت بڑی مسکنسپشن ہے کہ جب کوئی جان دیتا ہے پھر شہید ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں نا. حالانکہ امت مسلمہ کا ایک ایک بچہ شہادت کے منصب پہ فائز ہے. یہ کون سی شہادت ہے؟ شہادت حق کی گواہی. اگلی آیتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں, کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, یعنی ہمارے ذمہ ایک بہت بڑا کام لگا دیا گیا کہ اللہ کا جو پیغام نبوت کے ذریعے مختلف ادوار میں لوگوں تک پہنچا, آپ محمد رسول اللہ چونکہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب تم نے اس پیغام کو, اس حق کی بات کو دنیا تک پہنچانا ہے. گواہی دیتے ہیں, ہم جاتے ہیں کسی نان مسلم کے پاس, اس کو کہتے ہیں دس اینڈ دس, لا الہ الا اللہ پڑھو, اور ہم ساتھ ہی اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حق کی شہادت ہم دیتے ہیں کہ یہ سچا دین ہے. یعنی مسلمانوں کا ایک ایک بچہ جذبہ شہادت سے سرشار ہو. کون سی شہادت؟ جان کٹانے کی نہیں, زبان سے گواہی دینے کی. تو شاہدین سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے یہ خواہش کی تھی کہ اللہ آج جو تُو نے دیا ہم نے اس کو مان لیا, آج کے دور کے رسول کو بھی مان لیا عیسیٰ کو, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تک آئی نہیں, لیکن تورات اور انجیل میں سے پڑھنے کے بعد ان کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ نبی آئے گا اور اس کے ساتھی جو ہوں گے ان کا, جو بعض دفعہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کا بھی تذکرہ تھا شہداء ہی کی صورت میں تورات اور انجیل کے اندر. تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آج کے رسول کو ہم نے مان لیا, اگر آنے والے دور کا رسول ہماری زندگی میں آ جائے گا تو گواہ رہنا کہ ہم اس کو بھی ماننے والے ہیں. کتنی بڑی خواہش تھی. اور آپ دیکھیے کہ ایک طرف ایک بندہ اس کی خواہش کر رہا ہے اور دوسری طرف ہم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دے دیا. کبھی ہم نے تو یہ خواہش کی ہی نہیں ہوگی نا, اس لیے شاید اس کا مقام نہیں پتا, اس کی قدر نہیں پتا. یہ ایسی ہے کہ کچھ لوگ تو ایک جگہ جاب ملنے کے منتظر ہوتے ہیں اور کچھ کو ملی ہوتی ہے اور ان کو قدر نہیں ہوتی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ امت مسلمہ کا مقام کیا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جب کسی کی دعوت تھوڑی سی ہوتی ہے نا تو شروع میں دبی رہتی ہے, لوگ نظر انداز کرتے ہیں, سو کے یہ چند سر پھرے لوگ ہیں, ان کو ایک نیا جنون سما گیا ان کے دلوں میں اور بس اس کے بعد ان کا جو معاملہ ہے وہ بدلنے لگے گا, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دبے رہتے ہیں. لیکن جب کوئی پیغام ابھرنے لگتا ہے, جب کہیں بات اس طریقے سے عام ہو جاتی ہے کہ زبان زدے عام ہونے والی بات ہو, گھر گھر بات ہو, کسی گھر سے ایک کا بیٹا آ گیا, کسی گھر سے ایک کی بیٹی آ گئی, کسی کی بیوی اسلام پہ آ گئی, کسی کا ملازم پہلے آ گیا, کوئی آقا آ گیا, اب کیا ہوتا ہے کہ جو ارد گرد کی قومیں ہوتی ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے ایک اپنا جال بنا ہوتا ہے ان کو تھوڑی سی حرکت شروع ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا, ارے ایسا کیا ہوا. بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ملک شام میں تھے, اس دور میں جو شام کا علاقہ تھا نا وہ رومنز کے انڈر تھا, رومنز, روم جس کو کہہ لیں یا رومی لوگ کہہ لیں, ان کے انڈر تھا. یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر کیا گیا تھا وہ کافر تھا, وہ مشرک تھا. یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھرے کہ نعوذ باللہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے اور یہ تو فسادی ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ کیا کچھ کر رہا ہے, امن میں خلل ڈال رہا ہے, لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, سارے جوان اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں, اور اس طرح کی باتیں کر کر کے انہوں نے بادشاہ جو وقت تھا اس کے کان بھرے. دوسرا الزام حضرت عیسیٰ پہ یہ لگ گیا کہ یہ جادوگر ہے, کیونکہ ان کی باتوں میں جادو بہت ہے, اور پلس یہ کہ وہ جو معجزات دکھاتے تھے وہ واقعی اکثر جادو کے ہی لگتے تھے, ہاتھ پھیرے تو مریض ٹھیک ہو جائے, ہاتھ پھیرے تو آنکھیں ٹھیک ہو جائے. تو یہ ساری چیزوں سے انہوں نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ یہ جادوگر ہے, اور رومن قانون میں جادوگر کی سزا قتل تھی. نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی گئی, وہ مکرو, اور انہوں نے مکر کیا, وہ مکر اللہ, اور اللہ نے بھی مکر کیا, واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالی بہترین مکر کرنے والا ہے. اب لفظ مکر کو جب سمجھیں گے نا تو پھر بات سمجھ آئے گی. پہلی بات یہ کہ یہ اردو والا لفظ نہیں ہے. ہمارے ہاں اردو میں لفظ مکر برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اچھا لفظ نہیں سمجھا جاتا, لیکن عربی زبان میں مکر جو ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور ہر زبان میں کچھ نہ کچھ ایسے لفظ پائے جاتے ہیں جو مختلف لوگوں کے استعمال سے مختلف معنی دینے لگتے ہیں. ایک زبان میں وہ اچھے ہوتے ہیں تو دوسری میں وہ دوسرے معنوں میں ہو جاتے ہیں. چونکہ اب ہم اردو کو مکر سے لیتے ہیں تو اس کا معنی ہیلا سازی کا ہوتا ہے, جیسے مکر کہتے ہیں فریب دھوکے کو, لیکن عربی زبان میں مکر جو ہے نا یہ لفظ ہوتا ہے تدبیر, پلاننگ, کسی کی چھپی ہوئی سازش کو خفیہ طریقے سے ناکام بنا دینا, اس کو مکر کہتے ہیں. اب یہاں لفظ مکر آ گیا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے لیے بھی آ گیا تو اور بھی شبہ پیدا ہوتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لفظ مکر آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے وہ خفیہ طریقہ جس سے حق کے دشمنوں کے شیطانی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا جائے. دوبارہ بول دیتی ہوں, اللہ کے لیے جب لفظ مکر آتا ہے تو یہ اچھے معنوں میں آتا ہے. کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ وہ خفیہ طریقہ جس سے حق کے دشمنوں کے شیطانی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا جائے. تو لہذا اللہ کے لیے مکر کا لفظ آیا تو پتہ کیا چلا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ اور سوچا, اللہ نے کچھ اور سوچا. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مارنا چاہا, اللہ نے کیا کیا؟ اس مکر کی تفسیر آیت 55 میں آ رہی ہے. اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ عین ایسے وقت میں جبکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی جان لینے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. سوال ہو سکتا ہے کہ اچھا ان کے لیے تو مکر کا لفظ آیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ استعمال ہوتا, کچھ اور ہو جاتا. تو یہاں عربی کا ایک اصول جس کو مشاکلت کہتے ہیں. مشاکلت کیا ہے؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. انگلش میں ایک لفظ آتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ, جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. تو عربی زبان میں یہ چیز اصول میں آتی ہے کہ کسی برے اور ناپسندیدہ فعل پر جو سزا دی جاتی ہے اسے اسی لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں, اگرچہ وہ سزا کتنی مناسب اور انصاف کے قریب کیوں نہ ہو. آپ پڑھیں گے سورہ شورہ میں بھی آتے جزاء سیئتن سیئتن مثلہا, کہ برائی کا بدلہ برا ہی ہے. اور اسی طرح پیچھے پڑھ چکے کہ یحادون اللہ والذین آمنوا, اور اس کے بعد کیا آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکے کے جواب میں دھوکے کا جیسے لفظ آیا تھا نا, ویسے ہی یہاں مکر کے جواب میں مکر کا لفظ آیا. تو فرما دیا کہ اللہ کی ذات جو ہے ان کی پلاننگ کو ختم کرتی ہے. ہوا کیا تھا, تھوڑا سا اس کا خلاصہ بتاتی ہوں جو اگلی آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ سازش ہو گئی تو انہوں نے روم کا جو گورنر تھا اس کو کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈو, کیونکہ اس دور میں لوگ اس طرح عام نہیں تھے جیسے آج ہیں, میڈیا پہ تصویریں ہیں, اخباروں میں تصویریں, حضرت عیسیٰ کو نہیں پہچانتے تھے. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی کو 30 اشرفیاں دے کر اس بات کے لیے تیار کیا کہ رومن سپاہیوں کے ساتھ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت کروا دے کہ یہ عیسیٰ ہے, تاکہ اس کو لوگ مار دیں. اب وہ جو گورنر تھا وہ بذات خود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے ایک ڈاکو جو بڑا اس وقت کا بدنام شخص تھا اس کو لایا, اور اس سوچ کے ساتھ کہ اس کو عیسیٰ کی جگہ پہ قتل کر دیا جائے. اس طرح کی کچھ باتیں ہو رہی تھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو حواری تھے ان کے گھر کا حصار کر لیا گیا. آج بھی اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو گارڈن آف ڈیتھ سیرمنی کے نام پہ ایک معروف جگہ ہے. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب وہاں جمع ہو گئے آپ نے سب کو اچھی نصیحت کی اور کہا کہ تم عبادت میں مصروف ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کو پکارو, وہ تمہاری مدد کرے گا. اتنے میں پھر کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس گھر میں رکھا ہوا تھا وہ ڈاکو کو تو کیا کرنا تھا انہوں نے, جب اصل جگہ پہ پہنچ کے وہ لوگ بادشاہ کے ساتھی انہوں نے کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں. اتنے میں ایک اور ساتھی بھی تھا جس کی شکل جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے بدل دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کراتا ہے. دو باتیں آتی ہیں, کہتے ہیں کہ جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ قتل ہوا وہ عیسیٰ ہی کا ایک ساتھی تھا, حواریوں میں سے ایک تھا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج میری جگہ قتل ہوتا ہے لیکن کل اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. یہ کچھ ایسی بات ہے جیسے ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ چھوڑ گئے اور خود چپکے سے نکل گئے تھے. کہ پیچھے آپ رہیں اور بعد میں آپ آ جائیں. تو مطلب بہت ساری یعنی لوگ جو وہ اس چیز کے قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جگہ جو شخص قتل کیا گیا وہ ان کا اپنا ایک حواری تھا اور اس کو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا اور حواری اللہ کا انصار اللہ کا لقب ملا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, ایک شخص تھا جس نے خیانت کی تھی, بادشاہ کے ساتھ مل گیا اور خیانت کی بنیاد پر اس نے کیا, تو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پہ ڈال دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی چھت پھٹی جس جگہ یہ بند تھے, اور کہتے ہیں کہ اس کی چھت کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کا پاؤں تھا. ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس کے نشان ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نشانی دکھانا چاہتا تھا, کیا چاہتا تھا, تو بہرحال گھر کی چھت پھٹی, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا. اور جب انہوں نے حصار توڑا تو وہ شخص جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے مل چکی تھی اس کو قتل کر دیا. اس کی وجہ سے اب بہت سارے مختلف نظریات عام ہو گئے. یہود کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا کیونکہ انہوں نے تو واقعی قتل کیا تھا, اور قتل کیا تھا لیکن وہ عیسیٰ نہیں تھے. نصارہ کے بہت بڑے گروہ کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے پھر اگلے دن ٹھیک ہو گئے, جمعے کے دن ہوش میں آ گئے. یہ ایک جو ریلیجس ان کا پروگرام ہوتا ہے نا ایسٹر کے قریب, اس میں یہی اپروچ ان کی کہ اس دن وہ دوبارہ اپنی قبر سے نکل کے باہر آ گئے تھے. اور قرآن اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, سورۃ نساء 157-158 میں ہم تفصیل سے پھر پڑھیں گے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ اس کو قتل کیا گیا نہ اس کو سولی پہ چڑھایا گیا, بلکہ ان کے بارے میں ایک شبہ تشبیہ ڈال دی گئی. دوبارہ اگلی آیت میں کہا کہ وما قتلوہ یقیناً, کہ یقیناً اس کو قتل نہیں کیا. آج اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھایا. یہاں پھر چھوٹی سی ایک بات جو بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گی وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے, جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سنت پتہ چلے گی اور یہ ساری گتھیاں بھی سلجھ جائیں گی. وہ کیا ہے, فرسٹ تھنگ کہ جب کبھی اللہ نے کسی نبی کو قوم کی طرف بھیجا, اس نے اللہ کا پیغام دیا, بالآخر جب لوگ نہیں مانتے اور رسول کے قتل کی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے تھے اس رسول کو کہ تم ہجرت کر جاؤ, راتوں رات چلے جاؤ, اور چند گنتی کے جو لوگ ایمان لائے ہوتے تھے وہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے. جو ہی رسول اور ایمان والے اس بستی کو چھوڑتے تھے نا, تو پیچھے سے ان قوموں پہ اللہ کے عذاب آتے تھے. قوم شعیب کے ساتھ یہ ہوا, قوم عاد کے ساتھ ہوا, حضرت صالح کی قوم کے ساتھ, سب پچھلی قوموں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. نبی ہجرت کرتے تھے, ساتھ وہی لوگ جاتے تھے جو خالص ہوتے تھے, اور پیچھے عذاب آ جاتا تھا. اب آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا, قوم نے حضرت عیسیٰ کی جان لینے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو حکم دیا ہجرت کر جاؤ. فرق صرف اتنا ہے, باقی نبیوں نے ہجرت کی زمین پہ, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا پھر وہ ملک شام سے نکلے تو آپ مصر چلے گئے, مدین چلے گئے, مختلف جگہوں پہ گئے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی ایک بالکل حرکے عادت کہہ لیں یعنی عادت کے خلاف طریقے سے پیدا کیا تھا, تو ان کی باقی زندگی میں چیزیں بھی دوسرے نبیوں سے مختلف ہوئیں. تو ان کو زمین پہ ہجرت کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ ہجرت کروا دی. یہ وہاں موجود ہے, آج بھی زندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب مختلف انبیاء کرام سے ملے تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملے تھے, اور قرآن پاک کی آیات اور 100 سے زائد صحیح احادیث, تواتر کا درجہ, تواتر کہتے ہیں متواتر جیسے اردو میں کنٹینیوسلی, اتنے لوگوں کا کسی جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن ہی نہیں. ان سب چیزوں سے یہ ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دنیا میں. وہ کہاں سے نکلیں گے, وہ جگہ بھی موجود ہے, ان کی حالت کیا ہوگی, ان کے بالوں میں سے پانی کے قطرے نکل رہے ہوں گے, وہ سر اٹھائیں گے تو ان کے جسم کی خوشبو دنیا میں ہر ایمان والے تک پہنچ جائے گی. پھر ان کے مقابلے میں یعنی ان کے ساتھ اس دور کے جو نصارہ کرسچنز ہوں گے وہ سب ملیں گے اور یہود کا مقابلہ کریں گے. بہت سارے یہود بھی ان کے سامنے مسلمان ہو جائیں گے. دجال آئے گا جو کہ یہود کا ریپریزنٹیٹو ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل کیا جائے گا. انشاءاللہ یہ پڑھیں گے, آپ کو ایک پوری بک پڑھائیں گے اس کے اوپر اللہ نے چاہا تو. اب ہوگا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھر ایک ہی دین رہ جائے گا اور وہ اسلام ہوگا. یہود کو قتل کر دیا جائے گا, نصارہ مل کے عیسیٰ کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے، پھر دنیا میں امن ہوگا، پھر ایک دفعہ اسلام کا وہ غلبہ آئے گا جو کہ شروع کے دور میں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ آج بھی زندہ ہے. کیسے زندہ، اتنی لمبی عمر ہے، کہاں کھا رہے ہیں، کون کھلا رہا ہے؟ تو ماں کے پیٹ میں بچے کو کون کھلاتا ہے؟ ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے جس کو لوگوں نے نہ سمجھنے کے لیے یا معجزات کا انکار کر کے بہت ہی زیادہ الجھا دیا. اور ایک چیز اور نوٹ کیجئے گا کہ نبی کو قوم قتل کر سکتی ہے، اور بہت سارے انبیاء کو قتل کیا بنی اسرائیل نے، یقتلون الانبیاء پیچھا پڑ چکے نا، لیکن کوئی قوم رسول کو قتل نہیں کر سکی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے. اگر قوم رسول کو قتل کر دینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا مشن ناکام ہو گیا. اب یہ ساری باتیں آپ لائیے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہجرت کی رات کیا ہو رہا تھا؟ مکہ والے دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور پلاننگ ہو رہی تھی یا ان کو مار دیں یا قتل کریں. سورۃ توبہ میں آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور نجدی شیخ کی صورت میں شیطان بھی آ کے بیٹھ گیا اور اس نے جو جو اپنی پلاننگ دینی تھی وہ دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ نکل جاؤ، راتوں رات چلے جاؤ ادھر سے. اور ابو بکر صدیق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل گئے. اگر کسی رسول کو قوم قتل کر دے تو اس کا مطلب کہ اس رسول کا مشن ناکام ہو گیا اور اللہ نے اپنے رسول کی مدد نہیں کی، اور ایسا کبھی نہیں ہوا. جتنے بھی مارے گئے وہ صرف نبی تھے. حضرت زکریہ مارے گئے، حضرت یحییٰ مارے گئے، وہ نبی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے مت سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ مار دیے گئے اور زندہ ہوئے، یا کوئی کہتا ہے کہ مار ہی گئے، اور آج بھی یہ کرسچینز کا ایک بہت بڑا سیکٹ کہتا ہے کہ عیسیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے سولی پہ چڑھ گئے، اور اب کہتے ہیں تم جو مرضی کرو کرو، میں تمہارے سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے مر گیا، تو پھر وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رسول ناکام ہو گیا تھا.
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا.
وإليك أنبنا.
وبك خاصمنا.
وبك خاصمنا.
وإليك حاكمنا.
وإليك حاكمنا.
أوف
واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 شريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته
الله 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 الله
نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته
الله 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 الله
سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته
الله 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 الله
جبريل أتى ليلة إسراء والرب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة إسراء والرب دعاه لحضرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته
الله 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 الله
فالعز لنا لإجابته فمحمدنا سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 والليل دجى من وفرته الله الله الله
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
اللهم صل
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
اب یہ ساری جو بات کہی ہے اس کو نظر میں رکھ کے آیت 55 کو سنیے تو میرا خیال ہے کہ بات واضح ہوگی, کیونکہ اس آیت میں کافی زیادہ شبہات دینے اور لینے کی کوشش کی گئی. فرمایا اس قال اللہ یا عیسیٰ, جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ, انی متوفی کا, بے شک میں پورے کا پورا لے لوں گا تجھ کو, ورافیو کا, اور اٹھا لوں گا تجھ کو, الیہ اپنی طرف. لفظوں پہ فوکس کریں گے تو سمجھ آئے گی آپ کو یہ آیت انشاءاللہ تعالی. ورافیو کا الیہ, اور اٹھا لوں گا تجھے اپنی طرف, ومتحیرو کا من اللذین کفروا, اور پاک کر دوں گا تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, مراد ہیں یہود. وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ, اور تیرے پیروکاروں کو میں کافروں کے اوپر غالب کر دوں گا قیامت کے دن تک. پھر ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, پھر میں فیصلے کر دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان جس میں تم اختلاف کرتے تھے. یہ ایک آیت یہاں اور باقی سورت آگے آیتیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سورت نساء کی آیتوں میں بھی یہ آیات جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بارے میں بہت ہی کلیئرلی بات بتاتی ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بہت ہی ذرا دوسرے رنگ میں سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود پکارا, یہ کب ہوا تھا؟ یہ عین اس وقت ہوا تھا جب لوگ آپ کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. اگر آپ امیجن کر سکیں تو کریے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے لیے لوگوں نے حصار کیا ہوا ہے, اب وہ وقت کتنی مشکل کا وقت ہو سکتا ہے جب کسی کی جان کے لالے پڑے ہوں. غم اور دکھ کے وقت میں اللہ تعالیٰ کبھی ایمان والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا, چاہے وہ یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ میں ہوں یا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہوں. اس وقت بھی قرآن نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کی بھی اسی طرح مدد کی. تو بالکل ایسے وقت میں عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں یا عیسیٰ, اے عیسیٰ. کتنی ڈھارس ملی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا. کیا کہا؟ انی متوفی کا, بے شک میں آپ کو پورے کا پورا لینا چاہتا ہوں. لفظ توفی جو ہے یہ واو فا یا سے ہے, وفا. اردو میں کہتے ہیں نا وعدہ وفا کیا, یہ وہی لفظ ہے. وفیت کا لفظ آپ سنتے ہیں, پیچھے بھی پڑھ چکے, جو بھی اعمال ہیں اس کی پوری جزا, وہ بھی اسی سے. اب اس لفظ کا اصل جو معنی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وصول کرنا, پورے کا پورا لے لینا. اسی سے جب اردو میں یہ لفظ ہم بولتے ہیں تو اس کا مراد کیا لے لیتے ہیں کہ فوت ہونا, روح قبض کرنا. اس لفظ کا اگر آپ اصل معنی لینا تو پورے کا پورا لینا ہے, لیکن مجازی معنی, مجازی کیا تھا؟ سیکنڈری میننگز. سپوز میننگ کیا ہے؟ فوت کرنا. اس لفظ پہ انی متوفی کا پہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلطی لگی اور غلط فہمی ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ڈیٹس لکھی جاتی ہیں تو قبل مسیح اور بعد مسیح آپ لفظ سنتے ہوں گے, اے ڈی آفٹر ڈی, ڈیتھ کیا ہے؟ ڈیتھ. حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے, مسلمانوں کا یہ کریڈ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اصل بات اس میں کیا تھی؟ نمبر ایک کیا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح جاتی ہے آسمانوں پہ, جسم ہمارے پاس ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پورے کا پورا اٹھا لیا, جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا. ایک معنی اس کا یہ بنا جو بالکل درست ہے کہ عام لوگوں کا جسم دنیا پہ رہ جاتا ہے, روح چلی جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اور روح دونوں چلی گئی. ٹھیک ہے، ایک معنی. ایک دوسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی قول آتا ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس آیت میں تقدیم اور تاخیر کی ہے. کیسے؟ رافیو کا الیہ، تجھے بلند کرتا ہوں اپنی طرف، یعنی ابھی تو میں تجھے اٹھا رہا ہوں ان لوگوں سے بچانے کے لیے، لیکن وہ متوفی کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت کے قریب اب واپس آئیں گے تو پھر آپ کو فوت بھی کر دوں گا. یہ بات کلیئر ہے؟ اچھا، لفظ رافیو کا کے بعد جب الہ آتا ہے نا تو فزیکلی اپ لفٹنگ کا معنی ہے، اوپر اٹھانا. جیسے آپ یہاں سے نیچے سے ایک کتاب اٹھا کے تو وہ اوپر ریک میں رکھ دیں. رافیو کا الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا رہا ہوں. اشارہ ہے اس میں ان کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کی طرف. ٹھیک ہے، کچھ نے کہا نہیں یہاں تو بلندی درجات کا معنی ہے، درجے بلند کیے. حالانکہ یاد رکھیے کہ جب رافیو کا کے بعد الہ آ جائے تو یہ فزیکل بلندی کا معنی ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے تیسرے پارے کی پہلی آیت میں کہ اللہ نے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا. تو بات سمجھنا نہ چاہے نا تو اس کا معنی کیا ہے، یہ میں آپ کو پہلے غلط تعبیر بتاتی ہوں جو اکثر کرتے ہیں، اس کو صحیح نہ سمجھیے گا. عام لوگ، جس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا سیکٹ ہے، نام لینے کو دل تو چاہ رہا ہے لیکن پھر بھی نہیں لوں گی، نام تو ہم نے سنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں عقائد پتہ نہیں ہوتے، لیکن مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ متوفی کا سے مراد عیسیٰ فوت ہوئے. کشمیر میں بالا کوٹ کے پاس ان کی قبر بھی موجود ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ 100 حدیثیں کیا دکھ رہی ہیں جس میں عیسیٰ کے دوبارہ آنے کی بات ہے، تو کہتے ہیں یہ عیسیٰ نہیں آئیں گے، مسیلے مسیح آئیں گے، اور وہ ان کے حساب سے آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لدھ پہ آئیں گے، شام کے پاس ایک ملک ہے، اور اس نے لدھ کو لدھیانہ بنا لیا، اور ان کے وہ جو بزرگ تھے وہ لدھیانہ سے پیدا ہوئے، انہوں نے ان کو کہا کہ یہ ہے مسیلے مسیح، اور جو ان کو نہ مانے وہ کہتے ہیں یہ سارے کافر ہیں. یہ کافروں کی جو بات ہے الذین کفروا اور جا الذین اتبعوا کا کو جو بات ہے انہوں نے ساری اپنے خلاف رکھی، اور انہوں نے اب ان کو مسیلے مسیح کر کے اسی نام پہ ایک پورا گروہ بنا لیا. حالانکہ آپ دیکھیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی ساری سمٹمز حدیثوں میں آتی ہیں، مثلا آپ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، کرسچینٹی کا خاتمہ ہو جائے گا، دجال آئے گا وہ مرے گا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ بزرگ خود بھی افوت ہو چکے. اب ان کی نسل میں پھر ایک پورا مسلک چلا ہوا ہے، اور لوگ چونکہ ناموں پہ صرف جاتے ہیں ان کو عقائد نہیں پتا ہوتے، کتنے بھولے پھالے لوگ ہیں جو ان باتوں میں آتے ہیں. تو باطل تعویل اس کی کیا ہے؟ کیا عیسیٰ میں تجھے اب فوت کر رہا ہوں اور تیرے درجوں کو بلند کر رہا ہوں اور تجھے پاک کرتا ہوں ان کافروں سے، یعنی جو لوگ تیری جان لے رہے ہیں. لیکن یہ تعویل ہے. صحیح تفسیر اس کی کیا ہے؟ اے عیسیٰ، میں تجھے بدن اور روح کے ساتھ لے رہا ہوں، یعنی پوری باڈی سمیت تجھے لوں گا، وہ رافیو کا الیہ، اور تجھے اپنے قریب کر رہا ہوں، کیونکہ فزیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ آسمان پہ، تو عیسیٰ کو آسمان پہ لے دیا. وہ متحرو کا من الذین کفروا، اور تجھے پاک کروں گا کافروں سے. یہاں الذین کفروا سے کون لوگ مراد ہے؟ یہود، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی تھی، وہ کافر کہ جنہوں نے آپ کو مارنا چاہا، آپ کو ان سے پاک کر رہا ہوں. وہ جائل الذین تبعوا کا، اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کی پیروی کی. یہ کون ہے؟ لکھیے اس کے نیچے ایرو لگا کے، نصارہ، عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز. کیا ان کو کرنے والا ہوں؟ فوق الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. پھر الذین کفروا کس کے لیے آیا؟ یہود. کہ میں نصارہ کو، کرسچینز کو یہود پر غلبہ دوں گا. کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا خبر دی؟ کہ نصارہ ہمیشہ یہود پر غالب رہیں گے. آج بھی دیکھیے دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے وہ نصارہ ہے، اور یہود مٹھی بھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خبر دے دی کہ یہود کبھی غالب نہیں ہوں گے نصارہ پہ. ہاں، اس بات کی خبریں ملتی ہیں کہ وقتی طور پہ یہود کو چھوٹا سا غلبہ دیا جائے گا جو آج ہمیں دکھتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس کی بیک پہ بھی کرسچنز ہی ہیں. دنیا کی دو بڑی طاقتیں جو وہ اگر پیچھے ہٹ جائے تو وہ چھوٹی سی بستی جو وہ ایک دن میں گر سکتی ہے، اگر اس کو بھی ساکھیاں ملی ہوئی ہیں تو پھر نصارہ کی ہیں. اس آیت میں بتا دیا گیا کہ دنیا کے اندر تو نصارہ غالب رہیں گے یہود پر، لیکن ثم الی مرجعکم، پھر آنا تمہیں میری طرف ہے، سب کو، یہود نصارہ اور مسلمانوں کو، تفاحکم بینکم فی ما کنتم فیہ تختلفون، تو پھر میں تمہارے درمیان فیصلے کروں گا اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ دنیا کی حد تک تو نصارہ کو غلبہ مل جائے گا یہود پر، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ نصارہ کا عقیدہ ٹھیک ہے. اس میں حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. اور اس آیت سے یہ بھی نہیں مطلب کہ دنیا میں نہیں پتا. بعض لوگ اس آیت کو سن کے کیئرلیس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جی دیکھا دنیا میں تو پتہ ہی نہیں چل سکتا کون زندہ ہے کون مرے گا، واٹس ایور، ہمیں کیا پتا یہود ٹھیک ہیں کہ نصارہ ٹھیک ہے یا مسلمان ٹھیک ہے، کیوں نہیں پتا، ہمیں پتا ہے. دیکھیے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی رائے پہ ڈٹ جاتے ہیں. اب یہ توفی لفظ میں کتنے معنی ہیں، جو لوگ ایک ہی معنی پہ ڈٹ جاتا ہے نا تو وہ پھر شدت برتتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ ہر زبان میں کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جس کو آپ مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں. مثلا اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو انگلش تھوڑی بہت اس سے شناسائی ہے تو ایک لفظ ہوتا ہے مانیٹر. اسکولوں میں آپ دیکھیے جو بہت اچھا ہوتا ہے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اسکول کا مانیٹر ہے، اگر ٹیچر کو ادھر ادھر ہونا پڑے گا تو یہ مدد کریں گے. لیکن آپ اسی مانیٹر کو کسی کمپیوٹر والے سے پوچھیں تو مانیٹر کمپیوٹر کا ایک وہ حصہ ہے جو پورے کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے. اب اگر آپ میڈیکل کے کسی پرسن کے سامنے لفظ مانیٹر جا کے بولیں گے تو وہ بتائے گا کہ مریض کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، یعنی مشینوں میں لگا کے اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی حرکت کیسی ہے، دل کیسے دھڑک رہا ہے. ایک لفظ تو اس کے تین مختلف معنی کیسے ہو گئے. لفظ سٹیبل کو دیکھ لیں، سٹیبل جب مریض کے لیے آتا ہے، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب مریض کی حالت سٹیبل ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ٹھیک ہو گیا حالت، اب ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو دوسرے معنوں میں دیکھیں تو سٹیبل گھوڑے کے استبل کو کہتے ہیں، یعنی جہاں جا کے گھوڑا جم جاتا ہے. اب آپ کہیں کہ جی اس کا یہ مطلب مریض جو ہے وہ گھوڑے کے استبل میں ہے، تو بات نہیں بنتی نا. تو ایک اصول اپنی لیے زندگی کا بنا لیجئے کہ جیسے دنیا کی لینگویجز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈکشنریز کی ضرورت ہوتی ہے نا. آپ ناروے میں آتے ہیں، آپ کو نارویجین لینگویج سیکھنی ہے، آپ ڈکشنری ڈھونڈیں گے، اردو سے نارویجین یا انگلش سے نارویجین، اور ساری زبانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. جس طرح انسانوں کی زبانوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانوں کی لکھی ہوئی ڈکشنریز کی ضرورت ہے نا، اسی طرح اللہ کے الفاظ یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ڈکشنری چاہیے. قرآن کی ڈکشنری حدیث ہے. کوئی لفظ توفی کا ہے نا، اس کے بیسوں میننگ ڈکشنری میں آ جائے، ہم کون سا لیں گے جو حدیث میں آیا. لفظ صلات کو دیکھ لیں، صرف اس لفظ صلات کا ڈکشنری میننگ لے کے کتنے لوگ بہک گئے، انہوں نے نمازوں کا انکار کر دیا. کیونکہ جب آپ لفظ صلات کو ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو پریئر ہے، دعا کرنا، تو لوگ کہتے ہیں کیا نمازیں، یہ رکوع قیام سجدہ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو چلتے پھرتے پریئر کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہمیں تو نماز کی ضرورت نہیں. بہک گئے نا. کیا وجہ؟ کہ انہوں نے حدیث کی ڈکشنری استعمال کرنے کی بجائے انہوں نے انسانوں کی ڈکشنری پہ بات کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام کو آپ انسانوں کے کلام پہ پرکھنے لگے؟ تو وہ لوگ بہت بھٹک جاتے ہیں قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے، اور اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے جو صرف ڈکشنری کی مدد سے سکھاتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہم بتاتے ہوئے خود بھی آپ کو ڈکشنری کے لفظ بتاتے ہیں، اس کا یہ روٹ ورڈ ہے، ڈکشنری میننگ لغوی، جہاں بھی لفظ میں بولتی ہوں نا لغوی معنی، تو لغت ڈکشنری کو کہتے ہیں، اصطلاحی معنی کا ٹرمینالوجیز، اسلامک ٹرمینالوجیز. آپ ڈکشنری کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جہاں کوئی ایسا لفظ جو ڈکشنری کا حدیث میں بیان کردہ معنی سے مختلف ہوگا تو ڈکشنری کا معنی چھوڑ کے آپ حدیث کا معنی لے لیں گے. جب حدیث سے الگ کر کے آپ قرآن کو سمجھ جائیں نا تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہمارے سامنے کھول دیا اور ان کو پاک کر دیا کہ دیکھو اب تم ان لوگوں کے بیچ میں نہیں رہو گے. اور جو رب نیند کی صورت میں ہماری روح کو لیتا ہے، جو موت کی صورت میں ہماری روح کو لیتا ہے، کیا وہ ہمارے جسم کی صورت میں نہیں لے سکتا؟ تو بہرحال یہ بہت تفصیل طرف بات ہے جس کو مفسرین نے بہت زیادہ جگہ لیا، لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات واضح ہو گئی ہے. یہاں دیکھیں کہ اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پانچ وعدے کیے تھے. اگر ان کو دہرا دوں تو مزید بات تھوڑی سی کلیئر ہو جائے گی. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا؟ کہ آپ کی موت جو ہے وہ یہود کے ہاتھوں قتل ہونے سے نہیں ہوگی بلکہ اپنے وقت پر ہوگی. اور اللہ تعالیٰ یہ وعدہ پورا کرے گا، جیسا کہ ہم بات کر چکے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نزول فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی طبعی موت مریں گے. دوسرا وعدہ آپ کا کیا تھا کہ آپ کو اپنی طرف آسمان پہ بلا لیا جائے گا, اور یہ وعدہ اسی وقت پورا کر دیا گیا, اور اس کا تذکرہ آگے انشاءاللہ سورۃ نساء میں بھی آئے گا. تیسرا وعدہ کیا تھا کہ آپ کو دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کر دوں گا. یہود نے بہت ساری تہمتیں لگائیں تھیں حضرت عیسیٰ پر, تو کہا کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ آپ کو اس سے پاک کر دوں گا. اور اس وعدے کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, کہ جب اسلام میں اور قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ پر لگے ہوئے الزامات کو جو ہے وہ دھویا گیا کہ کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ اتنے اچھے لفظوں میں اور ان کے معجزات اور ان کی ساری چیزوں میں کرتے ہیں. تو گویا کہ متحرکا کا جو وعدہ تھا وہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبھایا گیا. چوتھا وعدہ کیا تھا, وجائل الذین تبعوک, کہ آپ کے پیروکار جو ہیں آپ کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو قیامت تک غالب کروں گا. اور یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ یہاں اتباع سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعتقاد اور اقرار مراد ہے, اور وہ سارے احکامات جو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اس قوم کو دیے گئے تھے, اور جب لوگوں نے اس پہ عمل کیا تو ان کو غلبہ ملا. جس طرح اسلام کی یہ شان ہے کہ جب لوگ اسلام پہ عمل کرتے ہیں تو غلبہ ملتا ہے, اور جتنا لوگ جس علاقے میں اسلام سے دور ہو جاتے ہیں اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی وعدہ نصارہ کے ساتھ بھی تھا کہ جب تک نصارہ اس دین کے قریب رہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو غلبہ زیادہ تھا, لیکن اس وقت بھی مقابلتاً دیکھا جائے تو یہود کے مقابلے میں نصارہ کا غلبہ جو ہے وہ غالب ہے. اور اسی کے بعد اب پانچواں وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ثم الی مرجعکم فاحکموا بینکم, یعنی قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ کرے گا. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرنا چاہے وہ کرتا ہے, اور پھر جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. یا ایک چھوٹی سی چیز شاید آپ نے اس پہ غور کیا کہ نہیں کیا, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں ہے. ابھی ہم نے ان کی وفات کی باتیں دیکھیں, شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں, بلکہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو تقریباً 3 رکوع 22 آیتیں ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کے خاندان کا ذکر, ان کی نانی کا, ان کی ماں کا, ان کی پیدائش کا تذکرہ, پھر ان کی نظر کا تذکرہ, پھر بچے کا بولنا, پیدا ہونا, ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا, سورۃ مریم میں آتا ہے. اتنے تفصیلی حالات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نہیں ہیں. قرآن پاک میں نہ آپ کی ماں کا تذکرہ براہ راست ملتا ہے, نہ آپ کی نانی کا, نہ فلاں کا, تو آخر کیوں؟ یعنی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل حالات بھی اتنی تفصیل سے نہیں بتائے جتنی تفصیل سے حضرت عیسیٰ کے بتائے, کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن جو صرف چیز ہمارے اس وقت فائدے کی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ دنیا میں آنا ہے, اور کس دور میں آنا ہے؟ جب بہت فتنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کھول کے حضرت عیسیٰ کے حالات, ان کا نقشہ, اور ابھی جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ کیا پہنے ہوئے ہوں گے, ان کے بال کیسے ہوں گے, ان کی شکل کیسے ہوگی, یہ سب بتا دیا. کیوں؟ تاکہ اس فتنوں کے دور میں لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اور دوسری بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کا مقابلہ جو ہے وہ بہت بڑے فتنے یعنی دجال سے بھی ہونا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے کوئی بھی حجت نہیں چھوڑی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہم ان کو پہچان نہ سکے. پھر اس کی ایک اور مسئلہ یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات, ان کی باتیں اتنی کھول کے بیان کر دی کہ اگر زندگی میں کسی دور میں کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دے, جو تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کہیں سے, تو امت کو پہچاننے میں مدد ملے. اور ابھی جن کا تذکرہ کیا ان کو بھی اسی وجہ سے علماء امت نے رد کیا تھا, کیونکہ دلائل موجود تھے کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں ایسے ہوگا وہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ لوگوں کو حالات کے بگڑنے سے پہلے ہی نصیحت فرما دیتے ہیں. اب ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آیت 56 میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, پس وہ لوگ جو کافر ہوئے, پھر مراد ہے یہاں یہود, کیا ہوگا؟ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, پس ضرور میں ان کو عذاب دوں گا شدید عذاب اس دنیا میں اور آخرت میں, اور وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اسی بات کی تکرار ہے جس کا تذکرہ پیچھے ہوا تھا کہ جن لوگوں نے یعنی بنی اسرائیلیوں کے وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پہلی تو بات ہے کہ کافر کہتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ان کو دنیا میں ہی عذاب دے گا، اور یہ عذاب آ چکے، پیچھے بھی آئے، آج بھی آئیں گے، آج نہیں بھی اگر دکھیں گے لیکن قیامت تک یہ معاملات جو ہیں وہ آتے ہی رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ کس طرح بخت نصر کا حملہ ان پر ہوا، ٹیٹس کا حملہ ہوا، پھر اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو پچھلی صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں جو ان کا معاملہ ہوا ہولوکاسٹ کے معنوں میں، پھر اسی طرح جرمن نے ان پر حملہ کیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو جب قومیں اللہ کے حکموں کو نہیں مانتی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی ان کو پکڑتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب قوموں کو پکڑا جاتا ہے یا اجتماعی طور پہ کوئی قوم کسی مشکل کا شکار ہوتی ہے تو عموماً یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں درست نظریہ رکھنے والے۔ اب یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور وہ نصارہ بھی ہو سکتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل بیلنس رویہ رکھتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس پورا دے گا ان کے اجر ان کو۔ دیکھیے پیچھے بات تھی نا یہود کے مقابلے میں نصارہ کے غلبے کی، تو بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا عیسیٰ کے فالوورز کو، لیکن یہاں جب آخرت کے اجروں کی بات ہوئی تو ایک ہی معیار ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ بہت بڑی دلیل بن گئی اس بات کی کہ دنیا میں چاہے نصارہ کو غلبہ مل جائے یہود پر، لیکن قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے وہ ایمان کی بنیاد پہ ہوں گے اور پورے اجر دے گا۔ یا ایک بڑی دلچسپ چیز دیکھیے گا، لفظ فیوفیہم، یہ کون سا لفظ ہے؟ روٹ اس کا وہی ہے وفایا جو ابھی ہم نے متوفی کا میں دیکھا۔ اب وہ لوگ جو متوفی کا کمانی فوت کرنا کہتے ہیں، کچھ لوگ سٹبن ہیں اس بات پہ، ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس کا معنی ایک ہے کہ میں ضرور تمہیں فوت کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ فوت ہوں گے تو پھر یہاں کیا ہوگا، وہی لفظ ہے نا اس کا، تو پھر یہ ترجمہ کیجئے کہ جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں اللہ فوت کر دے گا ان کے اجروں کو، بات نہیں بنتی نا۔ اور سیدھی سی بات تھی، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کرنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا کہہ دے کہ عیسیٰ آپ فوت ہو جائیں گے، بات ختم۔ اتنا گھمانے پھرانے کی، اتنی ادھر سے ادھر بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ حقیقت یہ تھی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تو لہٰذا لفظ وفی اس میں اس بات کو مزید واضح کرتا ہے، اور اجورہم اجر کی جمع ہے، ان کے اجر یعنی جو محنت انسان دنیا میں کرتا ہے پھر اس کے بدلے میں جو کمائی ہوگی۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ یہاں ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ عام معنوں میں دیکھا جائے تو ہر ظالم کو پسند نہیں کرتا، اور خاص ٹیکس کے ساتھ دیکھیں تو ظالم یہاں کون ہے؟ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی۔ اور یہاں ساری کہانی سنا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ذالک نتلوہ علیک، یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر، علیکا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ساری باتیں ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ عیسیٰ کی باتیں، ان کو اٹھائے جانے کی باتیں، یہ من الآیات والذکر الحکیم، یہ آیتیں بھی ہیں اور حکمت والا ذکر بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت عظمیٰ کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جس بات پہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، جس کے بارے میں لوگوں نے نہ جانے کیا کچھ باتیں بنا دی ہیں، ہم آپ کو وحی کی روشنی میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو حق مسئلہ بتا رہے ہیں، تو میں تو اپنے دل میں اس ٹھنڈک کو محسوس کر رہی ہوں کہ قرآن پاک کھلا تو ہمیں بھی صحیح مسئلہ سمجھ آ گیا۔ جو مسلمان قرآن پاک سے دور زندگی گزارتے ہیں وہ آج بھی اسی اضطراب کا شکار ہیں کہ کون ٹھیک ہے، کون غلط ہے، کیسے ہے، ویسے ہے۔ ایک اور چیز ان آیات سے 56 سے 58 میں جو بات ہوئی اس سے ایک اور پتہ چلتی ہے کہ کفار پر جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں نا، وہ ان کے لیے کفارہ نہیں بنے گی۔ عموماً کیا ہے کہ مومن پر جو دنیا میں مصیبت آتی ہے نا، کل قیامت کے دن گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن چکی ہوگی. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, دنیا میں بھی شدید عذاب دوں گا, دشمنوں سے مار پٹوائی کرواؤں گا, ان کے اوپر تکلیفیں آئیں گی, اور وَالْآخِرَةِ, پھر آخرت میں بھی ہوگا. ان کو دنیا کے یہ مشکلات وہاں کی مصیبت سے نہیں بچائیں گے, وہاں زیادہ شدید عذاب دوں گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں تو پھر دنیا میں سزا کیوں ہوئی؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ بالکل ایسی جیسے ایک حاکم ہے کسی مجرم کو کہے اور اسے کہے کہ فی الحال تمہیں میں ایک سال کی سزا دیتا ہوں, قید میں جاؤ, اور اگر تم نے وہاں جا کے جیل میں کوئی اور شرارت کی تو اس پہ 2 سال کی سزا اور بڑھ جائے گی. یعنی اس کو پہلے سے بتا دیا جائے. اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ 2 سال آج کی تاریخ سے ہوں گے جو آج تم نے ہوئی. تو بالکل اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں سزاؤں کے باوجود بھی نہیں نصیحت لیتے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو آخرت میں مزید بڑھا دے گا, چاہے تو دنیا میں بھی بڑھا دے اور کم کر دے. یہاں تک باتیں جو ہوئیں, اب اس کے بعد خاص طور پہ وفد نجران کے سامنے جو باتیں ہوئیں میں ان کو اکٹھا کر کے تو پھر اس بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بات رکھوں گی. آیت 59, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, اِنَّ مَسَلَ عِيسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَسَلِ آدَم, بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. یعنی تم کیوں اعتراض کرتے ہو کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا ہے؟ صرف اس لیے نا کہ ان کا باپ نہیں ہے, تو پھر یہ بتاؤ کہ آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی. پھر اگر عیسیٰ نعوذ باللہ سن آف گاڈ ہے تو پھر آدم کو تو زیادہ حق بنتا سن آف گاڈ ہونے کا, کیونکہ ان کی تو ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے. جب تم ایسا نہیں سوچتے تو پھر سوچو کہ عیسیٰ کیسے خدا بن گئے. یہاں اب بالکل وہ کہتے ہیں نا, سیدھے دماغ میں جانے والے دلائل دیے جا رہے ہیں وفد نجران کو. آدم کیسے تھے؟ خلقہ من تراب, ان کو پیدا کیا اللہ نے مٹی سے. تراب کہتے ہیں ڈسٹ کو, سوکھی مٹی کو. ثم قال له کن فیکون, پھر کہہ دیا ان کو ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ انسان بن جاؤ. تو کیا ہوا؟ فیکون, تو وہ بن گئے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو بنانا چاہا وہ بن گئے. بس الحق میں ربی کا, عیسیٰ کے معاملے میں یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے. ایک لفظ ہوتا ہے حق, یہاں الحق ہے. یہ لفظ بہت اہم ہے, ہم پیچھے بھی اس پہ بات کر چکے کہ دیکھو پچھلی آیتوں کو پڑھتے ہو نا تو عیسیٰ کی شان اور عیسیٰ کا معاملہ بس یہی ہے, حق کا معاملہ بس یہی ہے. اور اس کے علاوہ عیسیٰ کے بارے میں جو بھی کچھ کہے گا وہ شک پیدا کرنے والا ہے. تو لہذا فلا تکم من الممترین, آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں. بظاہر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں, لیکن حقیقت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ شک نہیں کرتے, شک سے پاک تھے, کیونکہ اللہ کے نبیوں کا علم تو یقینی علم ہوتا ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر امت کو مراد لیا گیا, اور قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی بات ہوئی وہ 3 طرح سے ہوتی ہے. بعض جگہ آپ کو کہا جاتا ہے اور صرف آپ ہی مراد ہوتے ہیں, دوسرا مقام ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے ساتھ آپ کے امت بھی اس سے مراد ہوتی ہے. بہت سارے احکامات جو آپ کو دیے گئے وہ امت کو بھی دیے گئے, لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ کہا آپ کو جاتا ہے لیکن مراد صرف امت ہوتی ہے, اور یہ اسی میں سے. اللہ کے نبی کوئی شک نہیں کرنے والے تھے. ممترین, ممتر کی جمع, میریا اس کا روٹ ہوتا ہے, اس کے روٹ میں بھی بہت غلطی لگتی ہے. میم را یا, میریا سے ممتر. اب اس میں کیوں تا لگ گیا اس کو آپ چھوڑ دیجئے. اور کلک پیدا کرنے والا شک, ایک ہوتا ہے نا ریب, ذالک الکتاب لا ریب فی, لفظ شک بھی عربی کا لفظ ہے لیکن یہ اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں. تو یہاں ممترین سے مراد بہت زیادہ اضطراب پیدا کرنے والے, شک پیدا کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ کی شان یہی تھی, اسی کو مان جاؤ. یہاں ہمیں ایک بڑا ہی خوبصورت اصول دے دیا, اور وہ کیا ہے؟ الحق میں ربک, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. دنیا میں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی بات کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے, پھر وہ اپنی زبان کے خوبصورتی سے اور اپنے بیان کے سحر سے اور اس کی اتار چڑھاؤ سے بہت سارے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیتے ہیں, بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. اب جب بھیڑ جمع ہوتی ہے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ اچھے ہی ہوں گے, تبھی تو اتنے لوگ ان کو سنتے ہیں, یہ سچ ہی تو کہہ رہے ہیں تبھی تو اتنے لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ حق کی پہچان یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو کتنے خوبصورت لچھے دار انداز میں پیش کر رہا ہے. حق کی ایک پہچان ہے کہ الحق کو میں ربک, دلیل رب کی طرف سے آئے گا تو یا تو قرآن کی دلیل ہوگی یا رب کے بھیجے ہوئے رسول کی دلیل ہوگی. لہٰذا کبھی کسی کی خوبصورت باتوں میں مت آئیے اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم, کیونکہ کسی کے خوبصورت انداز سے متاثر ہو کر غلط تعلیمات پہ اپنے آپ کو جما لینا یا اپنے ایمان کا خاتمہ کرنے والی بات ہے. اللہ نے اتنی بڑی بات اس میں بتا دی کہ دیکھو کبھی شک نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شک سے پاک تھی, نتیجہ یہی ہوا کہ آپ نے لوگوں کو اس دین پہ چھوڑا جس میں آپ نے فرمایا ترک تم فیکم امرین, میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, لن تدلو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, ما تمسک تم بھی ماں جب تک کہ تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی رسولی ہی, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. آج بھی حق یہی ہے, اسی کو معیار بنایا کریں, باقی ساری چیزیں اس کے الگ ہیں. اب کیا ہوا, حق تو پیش کر دیا, وفد نجران کے سامنے بات ہو گئی, اب پھر بھی نہ مانے تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, پھر اس کے باوجود اگر وہ جھگڑیں تجھ سے اس معاملے میں جو آپ کے پاس علم کے ساتھ آ گیا. اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بتا دیا گیا, یہ سب سننے کے باوجود ان سارے دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر لوگ نہ مانے تو فقل, تو آپ کہہ دیجئے, دعوت دیجئے, کیا تعالو آؤ. تعالو کا لفظ الوف سے ہے, عین لام واو, کسی کو بلند مقصد کے لیے بلانا, الوف میں بلندی ہوتی ہے نا, ریس ہونا. لیکن جب تعالو کہتے ہیں, عربی میں آپ نے کبھی بچوں کو پکارتے ہوئے موقع دیکھا ہوگا, تعالی تعالی تعلیم بچیوں کو بھی بلاتی ہیں, یعنی آؤ ادھر, بلانے کا معنی ہے. تو کہا پھر آؤ, مراد ہے کہ ان کو پھر چیلنج کر دو, کیا ندعو ہم پکارے, کس کو, اب نہ آنا اپنے بیٹوں کو, نہ سے مراد ہم مسلمان, وہ اب نہ کم اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو, کم سے مراد اگر ٹیکس کو دیکھا جائے تو وفد نجران یعنی نصارہ کے بیٹے, اور بیٹوں سے مراد یہاں سلبی بیٹے ہی نہیں ہے بلکہ جو بھی ان کے ریلیونٹ لوگ ہیں, بیٹا یا بیٹے کی نسل میں سے جو بھی. اور ونساءنا ونساءکم, ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو, وانفسنا وانفسکم, اور ہماری جانوں کو اور تمہاری جانوں کو. مراد یہ ہے کہ تم نہیں مانتے دلائل کی زبان سے تو آؤ تم بھی بیٹھو ہم بھی بیٹھتے ہیں, اکیلے نہ ہو اپنے بیٹوں کو تم بھی بلا لو ہم بھی بلا لیتے ہیں, اور اسی طرح اپنے باقی لوگوں کو بلاؤ. پھر کیا کریں گے, ثم نبتہل, پھر ہم التجا کریں گے. نبتہل کا لفظ ہے نا ابتحال سے, با ہا لام بہل اس کا اصل ہوتا ہے. ابتحال کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر, رک رک کر, کسی پر بد دعا کرنا, اور یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے. ابھی میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گی تو پھر آپ پوائنٹس نوٹ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. کہا کہ ہم التجا کریں, کیا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, پھر ہم کر دیں گے لعنت جھوٹوں پر, اللہ کی لعنت کر دیں گے جھوٹوں پر. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ, یہ ہے البتہ سچا قصہ. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهِ, ان کو بتا دو عیسیٰ خدا نہیں بلکہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا. ان کو یہ چیلنج کر دیں, دعوت دے دیں, لیکن اگر پھر بھی یہ وفد نجران کے لوگ نہ مانیں, فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر یہ منہ پھیر لیں, تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جاننے والا ہے. یہ تین آیات ایک خاص واقعے کی طرف ہیں, اور اس میں خاص طور پہ جو آیت نمبر 61 ہے اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. اور مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ جب دو گروہوں کے بیچ میں دلائل کی بنیاد پر کسی معاملے کا تصفیہ نہ ہو, ایک کہتا ہے میں حق پہ ہوں, دوسرا کہتا ہے میں حق پہ ہوں, اب نہیں مان رہے, آپ بھی دلائل دے رہے ہیں وہ بھی دے رہا ہے, ایک طرف مسلمان عالم ہے دوسری طرف یہودی عالم ہے, ایک طرف عیسائی عالم ہے دوسری طرف یہودی عالم ہے, ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف دوسرا کوئی اور دین کا ہے, جب دلائل کی بنیاد پر دو گروہوں کے بیچ میں جھگڑا نہ سمجھ سکے نہ معاملہ ہو سکے, تو پھر ان کو دعوت مباہلہ دی جاتی ہے اور اس کے اندر پھر بلایا جاتا ہے. کھلے میدان میں نکل جاتے ہیں لوگ, پہلے ایک فریق آتا ہے, وہ اپنے سارے ساتھ سب کو لے آتا ہے. اسی لیے جب یہ آیتیں ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت حسن, حسین, حضرت علی, ان سب کو بلا لیا تھا کہ آؤ ہم میدان میں نکل کے ان سے بات کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد واقعی پھر اللہ کی لعنت آ جاتی ہے. ہوا کیا تھا, اب یہ چونکہ ہم بہت دن سے وفد نجران کی بات کرتے جا رہے ہیں تو تھوڑی سی اب بات پتہ ہونی چاہیے یہ کیوں آئے تھے, کہاں سے آئے تھے. تو بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کے بعد مدینہ سے مکہ کو فتح کر کر ایک سمجھ لیں کہ اور کھلے میدان میں اسلام کے حاکم بن گئے. اس دور میں تقریباً سن 10 ہجری میں آپ نے نجران, جو سعودی عرب ہی کا ایک شہر ہے تھوڑا سا سائٹ پہ, وہاں رہنے والے نصارہ کو ایک پیغام بھیجا. تین شرائط آپ نے ان کو دی. نمبر ایک, اسلام قبول کر لو, مسلمان ہو جاؤ, کیونکہ اب تم ایک مسلمان کنگڈم میں رہ رہے ہو تو فرسٹ آپشن اسلام ہے, کیونکہ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے کرتا ہے. دوسری, آپ نے کہا کہ اگر نہیں ہوتے تو جزیہ دو. جزیہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی مسلم ملک میں کوئی نان مسلم رہتا ہے تو وہ ایک خاص اماؤنٹ حکومت کو دیتا ہے, اور یہ پیرلل یعنی برابر ہوتی ہے. پیرلل سے مراد کہ یہ زکات کا ایک آلٹرنیٹ ہوتا ہے. مسلمان جو ہے وہ زکات دیتے ہیں اور مسلمانوں میں زکات جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہوتی ہے جو اجتماعی مصارف پہ اور ملکی مفاد پہ استعمال ہوتی ہے. اب مسلمان تو اپنی زکات پہ 2.5% دے دیا, اب جو مینورٹیز رہتی ہیں نان مسلم رہتے ہیں وہ کیا کریں, تو وہ جزیہ دیتے ہیں. اور اس کی قیمت اس کے ایون یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جزیہ کے بدلے میں پھر مسلمان حکومت ان لوگوں کو وہاں تحفظ بھی دیتی ہے اور ان کے سارے اخراجات کو پورا کرتی ہے, جسے آج کے دور میں آپ ٹیکس کہتے ہیں نا. تو بیسیکلی اسلام نے ٹیکس نہیں دیا, جزیہ دیا تھا, تو کہا کہ تم جزیہ دو. اور تیسری آپشن یہ تھی کہ اگر یہ دونوں ہی نہیں مانتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. بھائی ٹھیک ہے, تم کسی ملک میں رہ رہے ہو, وہاں کے قانون نہیں مانتے, تو آؤ پھر تمہارے سے معاملہ ہوگا. اب جب یہ پیغام ان کو ملا تو ان کی طرف سے تقریباً 60 لوگوں کا ایک گروہ بڑی شان اور تپاک اور بڑے آرگنائز طریقے میں مدینہ آیا, جس میں ان کے ہر طرح کے لوگ تھے. مثلاً ایک عاقب تھا, عاقب کہتے ہیں سردار کو, لیڈر کو, پریزیڈنٹ کہہ لیں آج کی زبان میں. پھر ایک سید تھا جو ان کا ثقافتی وزیر ہوگا, یعنی اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرنے والا, اس کو بھی وہ لے کر آئے, اس کا نام شرح بیل تھا. پھر ایک تیسرا شخص تھا عشب, یہ ان کا روحانی لیڈر تھا. یعنی انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے, آرگنائز طریقے سے گروہ تیار کیا. یہ بڑے اچھے کپڑے پہن کر آئے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اتنا اچھا گروہ پہلے کبھی نہیں دیکھ چکے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ شروع سے ہی بہت آرگنائز ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ موسٹلی کرسچین جب ان کی سیرمنیز ہوتی ہیں یا ان کی فنکشنز ہیں, بہت آرگنائز لوگ ہوتے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی عزت سے بلایا, مسجد نبوی میں آئے. اتنے میں ان کی نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے طریقے سے نماز پڑھی. مشرق کی طرف منہ کر کے, بیت المقدس کے مشرقی سائڈ پہ یہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہاں پہ عبادت کے لیے اس سرے پہ بیٹھتی تھی. دیکھیے وسط قلبی, اللہ کے نبی کی مجلس میں آپ کی اجازت سے انہوں نے اپنے طریقے سے نماز پڑھی. جب یہ سب ہو گیا, کیونکہ یہ مہمان بھی تھے, پھر بڑی عزت سے بات ہوئی, تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت شروع کی کہ عیسیٰ کیا ہے. یہ جتنی پیچھے بات ہے نا, انہ مسئلہ عیسیٰ اند اللہ مسئلہ آدم, یہاں سے لے کے خاص طور پہ اب ان کا جو بیان شروع ہوتا ہے, تو ان کو دعوت دی, ان کو سب بتایا, عیسیٰ یہ تھے وہ تھے, ان کی ساری باتیں سنا دی. اب کیا کریں, اب ان کے پاس پھر میدان تھا کہ کریں کیا. اب ان کو بات تو سمجھ آ رہی تھی کہ بات سچی ہے, لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا کہ مانے کیسے. ہم 60 مان گئے تو پیچھے جو ہمارے پورے جاننے والے ہیں وہ تو ناراض ہو جائیں گے, یہ کیا کر رہے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی نے کوئی زبردستی نہیں کی, کوئی سختی نہیں کی. جب یہ لوگ تھوڑے سے پسو پیش میں تھے کہ کیا کریں کیا نہ کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت کے ذریعے بتا دیا کہ نو پرابلم, تم نہیں مانتے نا مجھے کہ میں نبی ہوں اور میں سچا ہوں اور اسلام سچ ہے, تو چلو کھلے میدان میں چلتے ہیں. وہاں جا کے ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا مسلک سچا ہے, اللہ کے نبی سچے ہیں, یہ اسلام ہے, وٹ ایور, اور ہمارے بات تم آ جانا. آپ کو نہیں بھائی, ہم کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں اور ہمارا دین سچا ہے, اور پھر ہم دونوں ہی کہیں گے کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ تیری لعنت ہے. اور لعنت تو ایسے ہی ہے جیسے لاک کر دینا نا, کسی چیز کو بند کر دینا, کہ پھر اللہ تعالیٰ توفیق چھین دیتا ہے. خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ بیٹھے, اکیلے میں بیٹھے, جو ان کا مذہبی رہنما تھا اس کو ساری بات سمجھ آ رہی تھی. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ یہ دعوت قبول کرو, کہ تم تمہارے جاؤ گے یہ وادی آگ برسے گی, تو کریں کیا؟ کہا اچھا ایسا کرو پھر دوسری شرط مانتے ہیں, جزیہ دیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. خیر اگلے دن جب معاملہ ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا, حضرت علی کو بلایا, تیار تھے, لیکن یہ لوگ میدان میں نہیں آئے اور بالآخر انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے اور ہم ایسے ہی آپ کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کہا کہ نہیں مانو, جزیے کی بات کی, مسلمانوں کو اس سے فائدہ. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی اپنے ایسے شخص کو بھیجیں جو بہت امین ہو, امانت دار ہو, کیونکہ ہم اس کو پیسے دیں گے. بہت بڑی رقم آنی تھی جو اتنی بڑی قوم کی طرف سے تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے, کل میں تمہارے ساتھ اس امت کے امین کو بھیجوں گا. یہ موقع تھا کہ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تو ہوگی, لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے کبھی عہدہ لینے کی خواہش نہیں ہوئی کہ میں بڑا بنوں, مجھے کوئی ذرا پرومیننٹ کیا جائے, لیکن اس موقع پہ یہ لقب پانے کے لیے کہ امین امت ہے, میرے بھی دل میں خواہش ہوئی کہ کاش اللہ کے نبی میرا نام لے دیں. اور جب اللہ کے نبی ہم میں سے دیکھنے کے لیے کہ کس کو دے دیکھ رہے تھے, تو میں اپنی ایڑیوں کے اوپر اونچا اونچا ہو رہا تھا کہ مجھے دیکھ لیں. جیسے آپ کو کبھی سبق آتا ہو تو آپ بھی ہوتے ہیں, اور نہ آتا ہو تو یوں دبک جاتے ہیں کہ جیسے کبھی پہچانتے ہی نہیں. تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ یہ میری امت کے امین ہے, اور وہ گئے اور انہوں نے ان سے معاملہ لیا. تب اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں کہ جس طرح مسلم اور نان مسلم کے بیچ میں مباہلہ ہوا, کیا آج مسلموں کے بیچ میں بھی ہونا چاہیے؟ ایک مسلک کے لوگ کھڑے ہو جائیں اور دوسرا مسلک سامنے آئے. یہ ایک سوال میں نے اٹھایا آپ کے سامنے کہ مسلم اور نان مسلم کے بیچ میں جب یہ ہوا تو کیا آج مسلم مسلم میں بھی ہونا چاہیے؟ تو پہلی بات یہ کہ مسلمان کا دل دوسرے مسلمان کے لیے کھلا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ اس کے لیے لعنت کرے, یہ دعا کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. کسی کو پیچھے ڈال کے ہم جنت میں نہیں چلے جائیں گے, تو مسلمانوں کو ہمیشہ دعوت دینی چاہیے کہ مسلمان جو ہے وہ دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دیں جو ان کو خود بھی پسند ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیے کہ ممبروں پہ ایک دوسرے کے لیے ایسی باتیں کی جائیں کہ جس سے ساری سمجھوتے ختم ہو جائیں, تو پھر وہ بہت ہی زیادہ سنگ دلی کی علامت ہے. دوسری بات اس آیت کے ناطے سے ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو روافظ کہلاتے ہیں, انہوں نے اس آیت کو بنیاد بنا کے بہت سارے فتنے اچھالے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے صرف علی اور فاطمہ کے گھرانے کو بلایا تھا, اس کا مطلب ہے کہ بس حضرت فاطمہ کا گھرانہ ہی اہل بیت میں سے تھا, کیونکہ آپ نے اپنی دوسری بیٹیوں کو اور کسی کو نہیں بلایا. اور دوسری بات ہے کہ چونکہ آپ نے اپنی بیویوں کو اس موقع پہ نہیں بلایا تو وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے. یہ ایک بہت لمبا جھگڑا ہے جو سنی شیعہ فورم پہ بہت ڈسکس ہوتا ہے کہ کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں یا وہ پرائے گھر کی بیویاں تھیں. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, بہو 10 سال بھی خدمت کرتی رہے وہ رہتی پرائی ہے, پھر بھی خاص مشورہ کرنا تو اکیلے میں کمرے میں بیٹھ کے ہی کرتے ہیں. یہ ایک سوچ ہوتی ہے لوگوں کی, کچھ لوگوں نے اس طرح سے سوچا ہے اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں. وہ اس کی دلیل دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو اس کی دلیل یہ کہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹوں اور بیویوں کا نام لیا تو صرف حضرت فاطمہ کے گھرانے کو بلایا. لیکن تھوڑا سا اگر تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ایسی چیزیں سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت آپ کی بیٹیوں میں صرف حضرت فاطمہ ہی زندہ تھی. آپ کی باقی بیٹیاں حضرت رقیہ غزوہ بدر سے واپسی پہ جب آپ آئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا سن 2 ہجری میں, حضرت زینب سن 8 ہجری میں ان کا انتقال ہو چکا تھا, اور ام کلثوم جو دوسری حضرت عثمان کی بیوی تھی 9 ہجری میں, تبوک سے واپسی پہ ان کا انتقال تھا. کوئی تھا ہی نہیں تو بلاتے کس کو, قبروں میں سے تو لوگ نہیں اٹھ کے آئیں گے نا. تو بہرحال اس سے ہمارا کوئی بہت زیادہ جھگڑا نہیں, لیکن یہ ایک چیز اس آیت پہ لوگ جو ہیں وہ لے لیتے ہیں. پھر ایک اور چیز ان آیتوں سے جو ہم اپنے لیے سیکھ سکتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے, پھر وہی فقہی بات ہے, یعنی اس آیت سے آتی ہے تو میرا فرض ہے بتانا, بعض لوگوں نے یہاں یہ جو لفظ ہے نا انفسنا وانفسکم, کہتے ہیں انفسنا سے مراد جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور یہ موقع تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا تھا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ حضرت علی جو تھے آپ کے داماد تھے, تو وہ اب نانا میں آ چکے ہیں. یہ ایک تاویل اس آیت کے اوپر کی جاتی ہے کہ یہاں اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے مقرر کیا تھا, لیکن نعوذ باللہ دوسروں نے ان سے جو ہے وہ حکومت چھین لی اور سو آن. میرے خیال ہے جو لوگ خود سوچتے ہیں نا اپنے بارے میں وہی دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. جن کی اپنی نظر کرسیوں پہ ہوتی ہے نا وہ ہر بات میں کرسی دیکھتے ہیں کہ کس کو کیا لیڈرشپ چاہیے اور کیا بڑاپن چاہیے. تو بہرحال یہاں پہ سبق پورا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ دلیل ہمارے سامنے رکھ دی کہ جس کو ماننے کے بعد انسان اس چیز کو مان جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر بات کو پیش کر دیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حق پہ ہمیں جمنے کی توفیق دے اور ارد گرد کی باتوں کو سننے کے بجائے ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے عقائد کو واضح کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. بہت ساری معلومات سے بھرپور لیسن اور الحمد للہ اتنی ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ کس طرح آپ کی پیدائش ہوئی, کس طرح آپ کے حالات تھے, کس طرح کی آپ کی شخصیت تھی اور کیا کچھ معجزات آپ کو دیے گئے اور کس طرح آپ کی وفات کا ہونا یا اوپر اٹھایا جانا, اس کی ڈیٹیل قرآن کے حوالے سے. الحمدللہ. رائٹ, سو ہوپ فلی ایوری تھنگ شوڈ بی ویری کلیئر ان دا مائنڈ ناؤ. ٹھیک, الحمدللہ, بالکل کلیئر, کوئی شک تو نہیں ہے. نو میریا الحق من ربک فلا تکن من الممترین. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے آپ بس مختصر سی باتیں بتا دیجئے. انشاءاللہ جو سارے سوال آپ کے ان تین دنوں سے ہم کنٹینیوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں, سو انشاءاللہ سارے آپ کے اسائنمنٹ میں سوال ڈال دیے جائیں گے. رائٹ, جسٹ مجھے یہ بتائیے کہ ہم پچھلے تین دن سے اتنی ڈیٹیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, تو قرآن اتنی ڈیٹیل کیوں دے رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پہ، جبکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی اتنی ڈیٹیل نہیں ملتا. Because he will come again, mashallah. Yes. اور اس لیے کہ ہم امت وسط، امت مسلمہ، ان کو پہچان جائیں جب وہ واپس آئیں. Yes, alhamdulillah. Excellent, mashallah. Very nice. اچھا سسٹر نیشا کیا کہہ رہے ہیں؟ سم تھنگ مسنگ. یس، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. آپ کا انٹرنیٹ کی ہی کچھ پرابلم ہے سسٹر، ادروائز جو ریکارڈنگ ہے وہ بلاگ ماشاء اللہ بالکل پرفیکٹلی ورک کر رہا ہے. اور می اینڈ سسٹر موریا پرسنلی ہم اس کو چیک کر چکے، سو الحمد للہ دیر از نو ڈیفیکلٹی ان اوپننگ. یس، تاکہ ہم کسی کی بھی بیجا بات سے کچھ بھی پولش نہ ہو اور کچھ بھی شک میں نہ پڑے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ذہن اور دل اور دماغ بالکل کلیئر ہونے چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں. ٹھیک ہے، اچھا پھر مجھے یہ بتا دیجئے کہ حواری کون ہوتے ہیں؟ Who is حواری؟ اتنا ذکر پڑا نا ہم نے، اتنا ذکر پڑا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی. گڈ، ماشاء اللہ، بالکل. حواری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مددگار، نبی کی مدد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی، ماشاء اللہ، صحابی، الحمد للہ. ٹھیک ہے، اچھا پھر مجھے یہ بتا دیجئے کہ آیہ نمبر 55 اور 56، ٹھیک ہے، ساری ڈیٹیل پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا آیہ 56 اور 57 میں دو گروہوں کی بات ہوئی. ٹھیک ہے، دو گروہوں کی بات ہوئی. آیہ 56 میں جو فاما الذین کفروا کا ذکر ہے وہ کون لوگ مراد ہیں؟ یہود. ٹھیک ہے، اور وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے کون لوگ مراد ہیں؟ نصارہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح نظریہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ، گڈ. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ پر ایمان لانے والے. ٹھیک ہے، اچھا پھر آیا 59, 60, 61, 62, 63، یہ کس حوالے سے آیات آئی ہیں ہمارے سامنے؟ کون سا اسپیشل بات یہاں پہ ہوئی ہے؟ کس کو دعوت اسلام کی دی جا رہی ہے؟ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ کس کو بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف؟ یس، نجران میں جو نصارا رہتے تھے، نجران میں جو نصارا رہتے تھے یعنی مدینہ کے ہی ایک قریبی قرب و جوار کا ایریا کہہ لیجئے، وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. ٹھیک ہے، کہ اسلام قبول کر لو، یا پھر یہ کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دے دو کہ تم یہاں پر امن اور سکون سے رہو اور اپنی جو بھی تمہارا ہے مذہب اس کے حوالے سے اپنے عقائد کے مطابق زندگیاں گزارو. اگر دونوں نہیں مانتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس پر وہاں سے ایک وفد آیا تھا، ٹھیک ہے، 60 لوگوں پر مشتمل ایک وفد آیا. اور پھر ہم نے ساری باتیں دیکھی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھی، اور یہ ساری آیات کی بات ہوئی کہ کس طرح ان کو اس طرف بلایا گیا. یس، ویری آرگنائزڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اچھا پھر ہم نے ایک خاص ٹرم دیکھی یہاں پہ آیا 61 میں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے، سو یہ نبتہل کیا چیز ہے؟ مباہلہ. ناؤ دس از آیت مباہلہ. ٹھیک ہے، آیا 61 از کالڈ آیت مباہلہ، بٹ واٹ از مباہلہ؟ اف آئی سے آئی ڈونٹ نو وٹ ڈز مباہلہ مینس، سو آپ کیسے اس کو سمجھائیں گے, آپ کیسے مجھے ایکسپلین کریں گے کہ وٹ از مباہلہ؟ اوکے, ٹھہر ٹھہر کر بد دعا کرنا, کیا ہم ہر ایک پر ٹھہر ٹھہر کر بد دعا کر دیں گے تو مباہلہ ہو جائے گا؟ Yes, جب دو گروہوں کے درمیان کسی معاملے میں کوئی بحث ہو رہی ہے, کوئی بات چل رہی ہے, اور پھر وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہے, ٹھیک ہے, آفٹر ڈسکشن, یس, کوئی سلجھاؤ نہیں ہو رہا, تو پھر اس وقت دونوں کیا کرتے ہیں کہ چلو ایک میدان میں, اور اس وقت یہ ساری بات ہوتی ہے, اب فقل تعالو ندو ابنا نا و ابنا کم و نسا نا و نسا کم و انفسا نا و انفسا کم, اور پھر یہ کہ جو جھوٹا ہے ٹھیک ہے تم ہماری بات نہیں مانتے یا ہم تمہاری بات نہیں مانتے تو لیٹ ڈو مباہلہ, کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت, ٹھیک ہے. دیٹس ویری اسکیری ایکچولی. اور آپ کو آپ نے دیکھا کہ ان سب کو یہ چیز سمجھ آ رہی تھی کہ یہ حق ہے نا, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے, تو کیا انہوں نے پھر اس دعوت کو قبول کر لیا؟ کیا انہوں نے مباہلہ کی جو پیشکش ہوئی تھی اس کو ایکسپٹ کیا؟ نہیں. یس, yeah, they understood that there is truth, but they did not accept it because they knew it's a fact, it's haq. Yes, to phir wo kis cheez pe raazi ho gaye ki hum jizya de denge. So it's fine, ye to option unko pehle hi di gayi thi, theek hai. So alhamdulillah, jo islami saltanat hoti hai usme ghair is muslim jo hain wo bhi reh sakte hain, lekin unke liye phir jizya dena shart hota hai. ٹھیک ہے, الحمد للہ. ان ھذا لہو القصص الحق, یہ سارا کا سارا سچا واقعہ ہے, سچی بات ہے, اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. جو اس کو مان لے الحمد للہ, اس کو پتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عزیز اور حکیم ہے. لیکن جو نہ مانے, پھر جو پھر بھی اس چیز سے منہ موڑ لیں, تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ, پھر کیا ہوتا ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اتنی سب چیزیں سامنے آنے کے بعد بھی منہ موڑ لیں؟ بٹ مفسد, یس, وہ فساد کرنے والے ہیں. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ بارک اللہ فیکنا. آئی نو کہ ہمارا جو صالحہ گروپ ہے وہ اپنی چھٹی, ان کے پاس چھٹی ہے, اور اس کے باوجود ماشاءاللہ وہ سب یہاں موجود ہیں. تو ایسا کہتے ہیں کہ آج ہم تھوڑی سی ارلی آپ کو ریلیز دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو بھرپور فائدہ اٹھائیے, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے. یس, الحمدللہ, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اپنے لیسن پر بھرپور توجہ دیجیے, کوشش کیا کیجیے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس پر انشاءاللہ اس ان پر ہم اپنے عمل کرنے والے بھی ہوں, ٹھیک ہے. سو بارک اللہ فیکن. انشاءاللہ باذن اللہ بشرط زندگی دوبارہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی آپ سب سے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.